الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह सुभान व तआला ने हमें एक और खूबसूरत दिन से नवाजा अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगते हैं कि हमें इस टाइम में बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमा الحمد للہ کی با میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ کا شکر احسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے, عافیت میں رکھے, اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے, امن و سکون کے ساتھ رکھے, اور جو کچھ بھی آپ خیر کے کام کریں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. چلیے انشاءاللہ اپنی سب سے پہلے اٹینڈنس کی طرف چلتے, ٹھیک ہے؟ آپ کی اٹینڈنس کے بعد پھر نیکسٹ سیشن پہ چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا عمر, انیلا عمر, عفت فاطمہ, شاہین مقصود, حاجرہ آصف, عبد الفرحین, عشرت سلطانہ, حریم اقبال, نجمہ رشید, ابیر یعقوب, مریم بی بی, سمیرہ جیوا, شیراز افغان, عتیبہ اجاز, عالیہ شروف, فیروزہ ثناء اللہ, صنوبر مسعود, فریحہ اقبال, ان فاطمہ خطیب. بارک اللہ فیک. الحمدللہ ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آج کا اسکیڈول ہمارا کیا ہے, ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آج ہم اپنی ایک لیسن 25 کمپلیٹ کریں گے, 225, اینڈ انشاءاللہ باذن اللہ 226 کا بھی کچھ پارٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ لیسن 225 از ویری اسمال, ٹھیک ہے؟ اٹ ول بی ڈن بیفور بریک. ایون ویل ڈو دا بک درود شریف کے مسائل بیفور بریک, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اینڈ دین ویل گو آن بریک, اینڈ آفٹر وی کم بیک we'll do the next lesson, the Greek translation, and a little bit of tafsir, okay? So all together we'll do from ayah 27 to 47 the tafsir, okay? Okay, everyone is agreed on that? Kisi ko koi problem to nahi hai inshallah us pe? Okay, alhamdulillah, barakallahu fi, alhamdulillah rabbil alamin. ٹھیک ہے, چلیے پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اور شروع کرنے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات جو آج کے لائیو استاذہ کے سیشن میں استاذہ جی نے کہی کہ بڑی بڑی منزلوں کے راہی چھوٹے چھوٹے مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے, ان کو خاطر میں نہیں لاتے, ٹھیک ہے؟ سو ہر ایک کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل آتے رہتے ہیں, لیکن اگر نگاہ ہماری اپنے بلند مقاصد پر ہے تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سو چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں, اپنی سب سے پہلے تجوید کا سیشن کرتے ہیں, دین ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر. فرسٹ بگن ود لیسن نمبر 225 آیا 27 ٹو 40. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 225, item number 27 to 40, Surah Sad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا.
وما خلقنا السماء
ذلك ظن الذين كفروا.
ذلك ظن الذين كفروا.
فويل للذين كفروا من النار.
فويل للذين كفروا
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
وليتذكروا أولو الألباب
آياته وليتذكر أولو الألباب
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي
حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا
جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي
إنك أنت الوهاب
إنك أنت الوهاب
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب
فسخرنا
والشياطين كل بناء وغواص
والشياطين كل بناء وغواص
آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير
سبق نمبر 225 آیت نمبر 27 سے 40 سورۃ سواد لیسن نمبر 225 آیت نمبر 27 to 40 سورۃ سواد
لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وما خلقنا السماء والارض
وما خلقنا السماء والارض
اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو
اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو
وما بینہما باطلا
وما بینہما باطلا
اور جو ان دونوں کے درمیان ہے باطل
اور جو ان دونوں کے درمیان ہے باطل
ذالک ظن الذین کفروا
ذالک ظن الذین کفروا
یہ گمان ہے کافروں کا
یہ گمان ہے کافروں کا
فویل للذین کفروا من النار
فویل للذین کفروا من النار
پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے
پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے
ام نجعل الذین آمنوا کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے
ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے
وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات
اور انہوں نے عمل کیے نیک
اور انہوں نے عمل کیے نیک
کل مفسدین فی الارض مانند فساد کرنے والوں کے زمین میں
مانند فساد کرنے والوں کے زمین میں
ام نجعل المتقین کل فجار کیا ہم کر دیں گے پرہیزداروں کو بدکاروں کی طرح کتاب انزلناہ یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا اس کو الیک مبارکن آپ کی طرف بابرکت بنا کر لیدبرو آیاتی ہی تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیتوں میں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ
سُلَيْمَانَ
اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان
اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان
نعم العبد
بہت اچھا بندہ
انہ اواب بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے
از اریدا
جب پیش کیے گئے علیہ اس کے سامنے بالعشی شام کو صافنات الجیاد موٹے تیز رو گھوڑے فقال پس اس نے کہا
انی
احببت بے شک میں نے پسند کیا،
بے شک میں نے پسند کیا
حب الخیری،
حب الخیری
مال کی وجہ سے،
مال کی وجہ سے
ان ذکری ربی،
ان ذکری ربی
اپنے رب کی یاد سے،
اپنے رب کی یاد سے
حتی توارت بالحجاب،
حتی توارت بالحجاب
یہاں تک کہ وہ چھپ گیا پردے میں،
یہاں تک کہ وہ چھپ گیا پردے میں
ردوہا علیہ،
ردوہا علیہ
واپس لو ان کو میرے پاس،
واپس لو ان کو میرے پاس
فتفق مسخن،
فتفق مسخن
بس لگا ہاتھ پھیرنے،
بس لگا ہاتھ پھیرنے
بالسوق والآناق،
بالسوق والآناق
ٹانگوں اور گردنوں پر،
ٹانگوں اور گردنوں پر
ولقد فتنا سلیمانا، اور بے شک ہم نے آزمایا سلیمان کو، والقینا علی کرسیہ، اور ڈالا ہم نے اس کی کرسی پر،
اور ڈالا ہم نے اس کی کرسی پر
جسدن،
جسدن
ایک دھڑ،
ایک دھڑ
ثم اناب،
ثم اناب
پھر رجوع کیا اس نے، قال رب اغفر لی،
قال رب اغفر لی
کہا میرے رب مجھے معاف کر دے،
کہا میرے رب مجھے معاف کر دے
وہب لی ملکن،
وہب لی ملکن
اور عطا کر مجھے بادشاہی،
اور عطا کر مجھے بادشاہی
لا ینبغی لی احد من بعدی،
لا ینبغی لی احد من بعدی
نہ شایان شان ہو کسی کے میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہیں عطا کرنے والے،
بے شک آپ ہی ہیں عطا کرنے والے
فسخرنا له الریح،
فسخرنا له الریح
پس تابع کر دیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو،
پس تابع کر دیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو
تجری بی امرہی،
تجری بی امرہی
چلتی تھی اس کے حکم سے،
چلتی تھی
اس کے حکم سے
رخاءً،
رخاءً
نرم نرم،
نرم نرم
حیث اصاب،
حیث اصاب
جہاں پہنچنا چاہتے،
جہاں پہنچنا چاہتے
والشیاطین،
والشیاطین
اور شیاطین،
اور شیاطین
کل بنائم وغواص،
کل بنائم وغواص
سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور،
سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خور
وآخرین مقرنین فی الاسفاد،
وآخرین مقرنین فی الاسفاد
اور دوسرے جکڑے ہوئے زنجیروں میں،
اور دوسرے جکڑے ہوئے زنجیروں میں
ہذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے،
یہ ہماری بخشش ہے
فمنن، بس تو احسان کر،
بس تو احسان کر
او امسک بغیر حساب،
او امسک بغیر حساب
یا روک رکھ بغیر حساب کے،
یا روک رکھ بغیر حساب کے
وان له عندنا لزلفا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے،
اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے
وہ حسن مآب،
حسن مآب
اور بہت عمدہ مقام ہے،
اور بہت عمدہ مقام ہے
بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل عليه بالعشي الصافنات الجياد حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير
تفسير دیکھیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ یہ تو کفار کا گمان ہے یہ تو ان کی آئیڈیالوجی ہے بس بربادی ہے کفار کے لیے آنکھ کے عذاب سے آغاز بڑی پیاری آیت سے ہے کہ ہم نے کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہم حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے قصے جو پڑھتے ہیں تو دنیا کی فراوانی بھی دکھ رہی ہے دین کی دولت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیا کی دولت بھی دکھتی ہے تو بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں پیدا کیا تو کہا کہ یہ آزمائش کے لیے پیدا کیا جبکہ کفار کا گمان کیا ہے ان کی میتھڈالوجی کیا ہے کہ یہ تو کھیل ہے تماشا ہے یہ قرآن پاک کا وہ مقام ہے جو ہمیں اسلامی کلچر اور ویسٹرن کلچر کا فرق بتاتا ہے ذالک ظن الذین کفروا کافر کی یہ سوچ اگر ہے نا کہ ایٹ ڈرنک بی میری کوئی حرج نہیں اس کو اس کا حق ہے کافر کی اگر سوچ ہے کہ موج مستی کر لو کوئی حرج نہیں کافر کی اگر یہ سوچ ہے کہ بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست کوئی حرج کی بات نہیں لیکن مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا کے بعد اصل میں انعام کے طور پہ دنیا ملے گی اگر دو لفظ لکھ لینا تو آپ کے ذہنوں میں اٹھنے لے سارے سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ آخر دنیا میں بھی دولت ہے یہاں بھی اچھے گھروں کا تذکرہ ہے جنت میں بھی اچھے گھروں کا ہے یہاں بھی سونے کی بات ہے وہاں بھی سونے چاندی کی باتیں ہیں تو کیا فرق ہے کیا وہ چیز جو یہاں بڑی بری ہے وہاں جا کے بہت اچھی ہو جائے گی تو باتیں ساری درست نہیں ہیں درست بات کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا یہ امتحان کے لیے ملا اور جنت میں جو کچھ ملے گا وہ انعام کے طور پہ ملے گا دوسری بات نوٹ کر لیں کہ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور جنت امتحان کے نتیجے ملنے کی جگہ ہے اللہ کی ذات نے ہم سب کو دنیا میں جو بھیجا یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کھیل اور تماشا تھا جیسے ہندو کلچر میں رام کی لیلا کے بارے میں یہ تصور ہے کہ رام نے یہ دنیا بنائی لیلا کہتے ہیں کائنات کو رام بیٹھے ہوئے تھے بور ہو رہے تھے پھر انہوں نے لیلا بنائی یہ کائنات پھر اس میں کچھ چیزیں بنائی پھر اپنی فیمیل بنائی اور کھیلتے رہے اور جس سے ان کا دل بھر جائے گا اس بسات کو الٹ دیں گے اور بچوں کی طرح گھر گھر کھیل کھیل کے سارے اپنے کھلونے سمیٹ کے جا کے سوچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا دل مانتا ہے کیسا ہوگا نہیں ہو سکتا کوئی کام تو تم بے مقصد کرتے نہیں. ایک دفعہ کیا دن میں چار دفعہ بھی فریج کھولتے ہو تو مقصد سے کھولتے ہو نا؟ ٹوائلٹ کا دروازہ کوئی بغیر مقصد کے کھولتا ہے؟ جتنی دفعہ آپ کی گاڑی گھر سے نکلتی ہے کیا مقصد سے نکلتی ہے؟ آپ ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے میں جاتے ہیں, مقصد پہ جاتے ہیں, تو کیا یہ کائنات بغیر حکمت کے, بغیر غرض کے, بغیر مقصد کے ہو گئی؟ کوئی عدل نہیں, کوئی انصاف نہیں. اچھا کرو تو بھی نتیجہ وہی, برا کرو تو بھی وہی نتیجہ. کوئی پورے سوال ٹھیک کرتے اس کے بھی اتنے نمبر, جو سارے سوال غلط کر دے اس کا بھی ٹھیک کرے, کا یہ نہیں ہو سکتا. وما خلقنا السما والارض وما بینہما باطلا. زمین تو زمین, ہم نے تو آسمان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا. دیکھیے گا پہلے لفظ سما ہے, پھر ارض آ رہا ہے. کیا پتا چلا کہ زمین اور آسمان دونوں کا جو وجود ہے اس دنیا میں وہ ایک مقصد کے ساتھ ہے, عدل کے ساتھ ہے, انصاف کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا. یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے جس کا جو دل چاہے کرتا رہے, کوئی باس برس نہ ہو اور کچھ بات ہو نہ ہو, سب ایک ہی جگہ پہنچ جائے. آگے مضمون جو آ رہا ہے اصل میں یہ جملہ اس کی تمہید ہے کہ جو شخص جزا اور سزا کا قائل نہیں, اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ نیک بات سب جل کے مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مٹی ہوگی, کوئی محاسبہ نہیں, کوئی برائی بھلائی نہیں, تو وہ تو دنیا کو پھر ایک کھلونا سمجھے گا اور کھلونوں کے اندر کھیل کھیل کے اس دنیا سے چلا جائے گا. سورۃ مومنون کی آیت 115 میں ہم پڑھ چکے, اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا تھا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا پس تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا, فضول پیدا کیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین. سورۃ دخان کی آیت 38 سے 40 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو اس میں ہے کھیل کے طور پہ تھوڑی پیدا کیا ہے, ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کے دن سب کے لیے حاضری کا وقت مقرر ہے, تو ہم ذرا اپنی زندگیوں پہ غور کریں. اس کتاب سے جڑنے سے پہلے شعوری طور پر جو ہمارا یہ سفر شروع ہوا, کیا اس سے پہلے ہمارے لیے زندگی ایک فن فلیکس نہ تھی؟ ویک ڈیز کام کر کے گزر جاتے تھے اور ویکینڈ فن کی تلاش میں تھے. آج دیکھیے تو ویسٹرن کلچر بالکل اسی قاعدے کے مطابق ہے. جب یہ لوگ کام کرتے ہیں نا تو آسان درجے سے کام کرتے ہیں. ان کے ایک ایک گھنٹے کی پے اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس ایک گھنٹے کو ورتھ اٹ کرتے ہیں, یہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. چونکہ کام دل لگا کے کر چکے ہوتے ہیں نا, پھر چھٹی مناتے ہیں تو خوب چھٹی مناتے ہیں. ان کو چھٹی والے دن بلا لیں تو سب سے برا لگتا ہے. مومن کا بھی کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مومن کی چھٹی کا وقت یا مومن کے آرام کا وقت کون سا ہے؟ اس کی عبادت کا وقت. فإذا فرغت فانصب, جو لوگوں کو چھٹی میں مزہ کر کے ریلیکسیشن ملتی ہے نا, مومن کو عبادت میں ملتی ہے. اس کی کروٹیں الا جنوبہم یتفکرون, اس کی ہر حالت جو ہوتی ہے نا وہ چھٹی کی ہوتی ہے جس میں وہ کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے, جس وقت وہ کسی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے, اس کو جو پلیئر دوسروں کو فائدہ دے کے ملتا ہے, جو دوسروں کی ضروریات کو پورا کر کے اس کو خوشی ملتی ہے نا, لوگوں کو رائڈس پہ بیٹھ کے بھی نہیں ملتی, اوشنز میں, بیچ میں اسکی کر کے, کہیں وہ ملتی نہیں. یہ انسانیت تو ترس رہی ہے اس لذت کو جو ایک سچے مومن کو اللہ کی یاد میں ملتی ہے. آپ کہہ لیں کہ مومن کی تو پوری زندگی چھٹی کی ہوتی ہے, وہ تو ہر وقت اللہ کی یادوں میں جیتا ہے, اس کو تو ہر وقت لذت ملتی ہے کہ لوگوں تم نے یہ لذت چکھی کیوں نہیں ابھی تک, تم نے ابھی یہ ٹیسٹ کیوں نہیں کی, اتنی پیاری چیز رب نے بنائی اور تم اس سے محروم ہو. آج جتنا کوئی فن کا دل دادا ہے مان لیجیے اتنا اللہ سے دور ہے. اللہ کی یاد, اللہ کی محبت بندے کو خوشیاں دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوئی لت بنا دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. آپ نے یہ نہیں کہا لوگوں بہت دن کام کر کے تھک گیا ہوں, اب ذرا تھوڑے دن چلتا ہوں میں جدہ میں اور جا کے سمندر کے کنارے بیٹھتا ہوں, کچھ شاعری کرتا ہوں, کچھ کرتا ہوں. کوئی 23 سالہ زندگی میں ایک لمحہ مجھے تو نہیں دکھا. میں نے کئی دفعہ سیرت پڑھی, پڑھائی بھی الحمدللہ, لیکن مجھے نہیں ملا کہ اللہ کے نبی نے کہا بس ساری کتابیں بند چلو سیر کرنے جاتے ہیں. جاتے تھے, وہ بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. اس میں بھی فی خلق السما والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, جس طرح ہمارا دل چھٹی نہیں کرتا نا, ہم سو جاتے ہیں دل کام کرتا رہتا ہے, اس طرح بندہ مومن کی ریلیکسیشن فرق ہوتی ہے، اس کی ہر چیز بمقصد ہے، اس کا سونا بمقصد تاکہ اٹھ کے نماز صحیح وقت پہ پڑھ سکوں، اس کا کھانا کھانا بمقصد تاکہ اس انرجی سے دین کا کام کر سکوں، اس کا مال کمانا بمقصد کہ اس مال کو اللہ کے راستوں میں استعمال کر سکوں، اس کا بچوں کو پالنا بمقصد کہ یہ بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کا شوہر کی خواہش کو پورا کرنا بمقصد تاکہ میرا شوہر حرام چیزوں کو نہ دیکھے، اس کی سوچ نہ بھٹکے، اس کا پہننا اوڑھنا سجنا سنورنا عبادت کہ میرے شوہر کے دل میں کوئی ایسا کمتری نہ آ جائے کہ میں کسی اور عورت کو دیکھوں میری بیوی تو ایسی دکھتی نہیں ہے۔ یقین کریں کہ 24 گھنٹے کا بندہ اللہ کا امپلائی بن جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے دیکھے تو زندگی کو مزہ لینا ہے، اگر زندگی کی اصل لذت لینی ہے تو اللہ کا بن کے دیکھے، ایک دفعہ اپنی زندگی اللہ کے نام پہ لگا کے ہم دیکھیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کیا مقصد دے کے بھیجا۔ اور باقی رہ گئی بات کہ جب کوئی چیز کسی مقصد کے لیے کسی کو دی جاتی ہے تو پھر پوچھا ضرور جاتا ہے بعد میں کہ ذرا رپورٹ تو دیجیے، وہ جو گاڑی آپ کو دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا، اور جو جگہ آپ کو دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا۔ اسی کے لیے پھر اگلی آیت میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں برابر کر دیں، یکساں کر دیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی اتنے باہوش ہو، اتنے سمجھدار ہو، تمہیں دنیا میں 19-20 کا فرق پتہ چل جاتا ہے، چھوٹی بڑی باتوں کو تم سمجھ جاتے ہو، تو کیا تم اتنی سی چھوٹی بات کو نہ سمجھ سکے کہ ایک بندہ جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کیا اس کو، اور ایک وہ بندہ جس نے شیطان کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، برابر کر دیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون آگے بھی ہم پڑھیں گے، جا کے سورت الحاقہ میں بھی آتا ہے کہ، اور سورت غالب النون میں بھی آتا ہے کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مالکم کیف تحکمون، کیا مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تم کو، کیسے فیصلے دیتے ہو؟ یعنی یہ سوچنا کہ موج کرو مستی کرو، دیکھنا مرتے ہی سارے ایک ہی جنت میں چلے جائیں گے، یا یہ کہہ دینا جی جنت تو ملنی کوئی نہیں، موج کر لو دنیا میں ہی، تم نے اپنی مرضی کے سارے فیصلے کر لیے؟ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیے جن کی زندگی برابر نہیں ہے نا، ان کی موت بھی برابر نہیں ہے۔ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے، اب اس لمحے میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے جبکہ آپ 23 پارے کی آخری سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں، کہ زندگی جب اللہ سبحانہ تعالی کے حکموں سے گزاری جاتی ہے نا، تو وہ زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی سے بالکل مختلف زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ہم پہ اتنی مہربان تھی کہ اس نے ہماری بے کار بے مقصد زندگی کو خرید کے انمول کر دیا۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو مجھے اس وقت صرف اس کا خلاصہ ذہن میں آ رہا ہے کہ تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا ورنہ میری کیا قیمت تھی۔ لکھیے ذرا آپ اپنی عمر اپنے نوٹس میں، کوڈ ورڈز میں لکھ لیں اگر دوسروں کو نہیں بھی بتانا چاہتے، آپ کیا تھے؟ واللہ ہی ہم کچھ بھی نہ تھے، اللہ نے ہمیں اس کتاب کے لیے چن کر انمول کر دیا۔ میں کہتی ہوں کہ جتنا انسان اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرے نا کہ اس نے گندے بدبو سے بھرے ہوئے پیٹ کے اندر ہر وقت کھا کر جسم کو فارغ کرنے والے انسان کو ایک مقصد کے لیے لگا دیا۔ آپ کا یہ سال جو اس کتاب کے ساتھ لگا ہے، اس نے آپ کو آمنوا وعملوا الصالحات کی صف میں کھڑا کر دیا اور مفسدین فی الارض سے نکال دیا۔ کیا فساد پھیلائے، کیا فیشن پھیلائے، کیا رسمیں شروع کی، کیا رواج ڈالے، کیا زندگی تھی ہماری، کوڑا کرکٹ ڈھیر تھے، مٹی کا، گندگی کا ڈھیر تھے، خواہشوں میں پڑتے تھے، بازاروں کی زینت تھے، جو کچرا خرید کے لے آتے تھے، جو سیل کی چیزیں لا لا کے گھر کو ہم نے استبل بنا کے رکھا ہوا تھا، جو ہماری فریج ہمارے کھانے کی چیزیں بھری رہتی تھی، ہم کل کیا تھے اور اللہ نے آج آپ کو کیا بنا دیا؟ کوئی چینج آپ اپنے اندر محسوس کرتے؟ اپنی حیثیت کے بڑھنے کا احساس ہوتا ہے؟ کل آپ سوچتے ہوں گے اپنی موت کا تو کہتے ہوں گے نہیں اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور آج آپ کہتے نہیں اللہ میرے بڑے بڑے کام ہیں میرے اوپر، ابھی مجھے نہ مارنا، تو نے مجھے مٹی میں ڈال کے کیا کرنا ہے، بہت سارے مٹی کا کھانا بننے والے، مجھے تھوڑا وقت دے دے کہ ابھی تو میں نے اس کتاب کو پورا کرنا ہے، ابھی تو میں نے وہ مزہ چکھنا شروع کیا، ابھی تو صرف ایک ٹیسٹ آیا میرے دل میں، کیا اللہ تو مجھے ابھی لے لے گا؟ کیا آپ کے اندر ایسی باتیں شروع ہوئی ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ ہمارے دلوں میں تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کی محبت اور ان کا غم پال سکے۔ مجھے کہتے تم فون نہیں کرتی، اب وہ بھی نہیں یہ کہتے، میں کہتی ہوں نہیں وقت نہیں ہے، میں اپنا دل خراب نہیں کرنا چاہتی بات کر کے، پھر میرا دل نہیں لگے گا پڑھنے میں، مجھے آپ لوگ یاد آتے، میں اس لیے فون نہیں کرتی۔ ایک دفعہ فون کرو، کتنوں کے غم دکھتے ہیں، یہ غم آپ ایک پاکستان کا چکر لگا کے آ جائیں، یقین کریں 15 دن تک آپ سیٹ نہیں ہوتے۔ اور میں کہتی ہوں کتنے بڑے دل ہیں جو صبح شام پاکستان باتیں کرتے ہیں، ہر وقت ایک ہی غم، ہمارے پاس نہیں وقت اس بات کا، ہمیں اپنا دل خالی رکھنا ہے۔ اس میں تو نہ دوسروں کی خوشیوں میں شیئرنگ کا وقت ہے، نہ غم کا ہے، کیونکہ ایک دھن ہے، ایک مقصد ہے، اور اس میں بھی لذت ہے۔ میں تو یہ کہہ دیتی اللہ اگر کسی کا کوئی غم ہے، میرا یہ پڑھنا پڑھانا اگر تجھے پسند ہے تو ان کا وہ غم دور کر دے، میں ان کا حال پوچھ کے کیا کروں گی، میں ان کا دکھ منا کے کیا کروں گی، تو کوئی نیکی میری لگا دے ان کو کہ ان کا بھی اجر ہو جائے، ان کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیں، کہ اللہ انہوں نے یہ جوڑے دیے تھے تو ان کو بھی اس کی جزا ان کا صدقہ جاریہ بنا، اگر کسی کو خیر مل رہی ہے ان کی بیماریاں دور کر دے۔ ہم نہیں سے زیادہ کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس زندگی بہت مختصر ہے۔ جس کو اللہ سے پیار ہو وہ ماں کو کیا یاد کرے گا، 70 ماؤں سے زیادہ پیاری یادات ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتی رہے بس، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند کریں، ہم ان کے پاس بھی چلے جائیں گے تو ان کو ستا کے ہی آتے ہیں، جتنا بچے ماں کو تنگ کرتے ہیں اتنا کوئی کرتا ہوگا، ہم دور ہوتے ہیں تو وہ تڑپتے ہیں کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں، ہم کچھ دن فون نہ کریں وہ کہتے ہیں میں فون کے پاس چکر لگاتی ہوں، اب مجھے پتا ہے فون آنے والا۔ یعنی میں سوچتی ہوں کہ کیسے ہم چھوٹے چھوٹے رشتوں میں رہتے ہیں نا، لیکن جو ذات اوپر آسمانوں کے اوپر ہمیں دیکھ رہی ہے، جو ہم پر نگاہیں لگا کے بیٹھی ہوئی، ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، ہمیں تو اوپر دیکھنا بھی نہیں آتا تھا، ہم تو نیچے زمین اور مٹی میں دیکھنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے ہمیں ایک مقصد دے دیا، خود ہی کہہ دیا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب، مبارک بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور کرو اس کی آیتوں پہ، غور کیجئے گا ذرا، یہاں بھی مبارک کا لفظ کس کے ساتھ ہے؟ تدبر کے ساتھ، کہ کتاب کی برکتیں ملتی تب ہے جب اس پہ تدبر کرتے ہیں، خالی پڑھنے سے تو پتہ نہیں اور ہی گلٹ لے کے آتے ہوں گے کہ صحیح بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا، تدبر کریں گے پھر برکتیں اس کی دیکھیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے، عقل مندوں کو یہ کتاب غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ الباب لبب کی جمع ہے، جیسے اسباب سبب کی جمع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب تو حقیقت میں برکتوں والی ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے افزائش، نشو و نما پانا، خیر، سعادت، مفید ہے، زندگی کو درست کرنے والی، بہترین ہدایات دینے والی، انسان کی زندگی سے بیکار مشغلوں کو نکالنے والی یہ کتاب ہے۔ شرط کیا ہے؟ لیدبروا و یتذکروا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے تدبر ہوتا ہے پھر تذکر ہوتا ہے، جس چیز کے اندر آپ گھستے نہیں ہیں نا، آپ اس کے اندر سے نصیحت نہیں لے پاتے، کوئی ڈوبتا نہیں ہے تو موتی نہیں پاتا، اندر سے ہیرے موتی نہیں نکلتے۔ یہ کتاب انسان کو حقیقت میں ڈوب ڈوب کے جینا سکھاتی ہے، اللہ تذکر کے، تدبر کے موقع دیتا ہے۔ آپ سفر بھی کرتے ہیں تو تدبر کرتے ہیں، آپ تذکر کرتے ہیں آپ لوگوں کے حالات پہ، آپ ایک ایک چیز سے سوچتے ہیں اللہ یہ آج ہوا تو کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، حکمت کیا اس میں کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اندر سے موتی دکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر سے موتی لوگے تو پھر عقل ملے گی، پھر مقصد زندگی کا ملے گا، بے مقصد زندگی تو تم نے کتنی دفعہ گزار دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب کی برکتیں سمیٹ کے تو دیکھو، تمہارے وقت میں کتنی برکت ہے، تمہارے مال میں کتنی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تذکر کی اور تدبر کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کتاب کی برکتیں سمیٹنے والا، اور یقین کریں کہ اس کتاب کی برکتیں پھر ان ہاتھوں میں نہیں سمٹتی، یہ دل تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اس کتاب کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی جگہ یہ لا کے آیت آگے دوبارہ اب حضرت سلیمان کا تذکرہ لاتے ہیں، آپ نے ذرا پچھلی آیتوں پہ غور کیا اور اگلی پہ کریں تو پیچھے باپ کا ذکر تھا جو داؤد تھے، بادشاہ بھی تھے، دنیاوی بادشاہ تھے، دولت بھی تھی، علم بھی تھا، دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی۔ اب بیٹے کی بات ہے، ابھی اصل میں حضرت داؤد کا قصہ پورا نہیں ہوا، پیچھے پڑھ کے خوش ہو گئے ہم کہ داؤد علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ کچھ دیا، جو اگر آپ صرف ریوائز کرنے کے لیے پچھلی آیتوں پہ نظر بھی ڈال کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا دیا، نمبر ایک طاقت دی، پھر پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کیا، صبح و شام ان کے ساتھ پرندے پڑتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی، فصل الخطاب دی، پھر معاملوں کا فیصلہ کرنے کی دعوت دی، سب کچھ دیا، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے داؤد کو دی وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، ووہبنا، اور ہم نے دی لی داؤد سلیمان، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا. یہ تھی داؤد کی وہ نعمت جس نے ان کا نام بعد کے لیے بھی جاری رکھا. نعمتیں ساری پیاری ہوتی ہیں، لیکن نیک اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کو آپ کہہ لیں صدقہ جاریہ، روحانی اولاد کہہ لیں، صدقہ جاریہ کہہ لیں. جب باپ داؤد ہوتے ہیں نا تو بیٹے سلیمان بنتے ہیں، اور باپ کے اندر حکمت، فصل الخطاب تھی، کتاب سے ان کا تعلق جڑا تھا، اللہ سے دل جڑا ہوا تھا، اللہ نے نیک بیٹا بھی دے دیا. نعم العبد، کتنا پیارا بندہ تھا. انہ اواب، اور وہ بھی رجوع کرنے والا تھا. باپ بھی اواب، بیٹا بھی اواب. باپ بھی نعم العبد، بیٹا بھی نعم العبد. آج کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ جو چیز تو نے ہمیں دی ہے وہ تو ہماری اولادوں کو بھی دے دے، جو راستے تو نے ہمارے لیے بنائے وہ ہماری اولادوں کے لیے بھی کھول دے. تڑپ ہے نا، تو یہ تڑپ سلیمان کے صورت میں داؤد کی پوری ہو گئی. اللہ سب ماں اور باپوں کو نیک اولادیں عطا کرے. بد ماں باپ کو نیک اولاد مل جائے نا تو یقین کرے وہ ان کے آنکھوں کے آنسو ہی بنتی ہے. وہ روتے ہیں نیک اولاد کو دیکھ کے، یہ کیا ہو گیا، یہ مولوی بن گیا، اس کو تو کوئی ہوش نہیں. ماں باپ کی سوچ خراب ہونا اور بچوں کی اچھی ہو جائے تو یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی عذاب ہوتا ہے، جیسے کفار مکہ کے لیے بھی تھا اور آج بھی دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں اس کو ہو پتہ نہیں کیا کیا، جوانی میں اس کا دل ہی اٹھ گیا، اس کو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، اس کو کوئی رسم نہیں کرنی، اس کو کوئی رواج نہیں کرنا. یہ دیکھو میری بیٹی، نہ اس کو پہننے کا شوق ہے نہ اوڑھنے کا. وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ اچھے ہوتے ہیں نا تو بری اولاد جس طرح رولاتی ہے، اس طرح برے ماں باپ کو نیک اولاد بھی رولاتی ہے. اللہ نے یہاں اچھے خاندان کا تذکرہ کیا. اب یہاں سے کچھ چیزیں حضرت سلیمان کے ناطے سے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر، اور تفسیر کے اعتبار سے مشکل ترین آیتیں ہیں یہ پڑھانی، میں تو یہ محسوس کرتی ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ بنی اسرائیلی روایتیں جمع ہو چکی ہیں ان آیات کے حوالے سے کہ چھانٹنے میں واقعی تدبر اور تذکر کر کے پھر سوچنا ہوتا ہے. میں جب آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے جو واقعات میں نے اس پہ پڑھے ہیں، پہلے آپ کو کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا اور کیا بتانا ہے. اللہ تعالیٰ حق ادا کروا لے. پہلے آیتوں کا خلاصہ کریں گے. اس اورید علیہ بالعشی الصافنات الجیات، جب ان کے سامنے پیش کی گئیں، اصل لفظی معنی اس طرح سے بنتا ہے، لیکن جب پیش کیے گئے آپ پر سہ پہر کو تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے. یہاں لفظوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا واضح کرتے جاتے ہیں، کچھ نئے لفظ ہیں. اوریدا تو ہم جانتے ہی ہیں، مجھول ہے، یہاں بس یہ نوٹ کر لیں، ارادا سے کسی نے پیش کیے ان پر. بالعشی شام کے وقت، الصافنات، صافنات کا جو لفظ ہے نا یہ سوات فا نون سے ہے، اس کا واحد یا تو صافن ہے یا صافنہ ہے، مؤنث ہے. ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین قدموں پر کھڑا ہو اور چوتھے قدم کے سم کا کنارہ زمین پر ٹپکتا ہے. آپ امیجینیشن میں لائیں نا تو ایسا گھوڑا جو بھاگنے کے لیے تیار ہے، تین پاؤں سیدھے اور چوتھا یوں اٹھایا ہوا ہے تاکہ فوراً بھاگنا پڑے، ایسے گھوڑے کو عربی ڈکشنری میں صافن یا صافنات کہتے ہیں. اور جیاد جو ہے یہ جواد سے ہے، جیم واو دال یا جیم یا دال، جیت سے ہے بیسیکلی اس کا روٹ، جیم یا دال، جواد کی یہ جمع ہے. تیز رفتار، برق رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی بہت تیز گھوڑا تھا، بہت بھاگنے والا تھا. ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ مجھے تو ان گھوڑوں کی محبت پسند آ گئی اپنے رب کی یاد کے لیے، یہاں تک کہ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گئے پردے کے پیچھے. یہاں لفظ مشکل دیکھ لیجیے، احببت جو ہے وہ خوب سے ہے، آگے بھی آ رہا ہے. توارت کا لفظ جو ہے وہی ہے جو کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، توریہ کی صورت میں ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. توارت میں تا مؤنث کی ہے، تا واو را اس کا روٹ ہے، چھپ جانا، یعنی کسی بھی مؤنث چیز کا چھپ جانے کے معنوں میں یہ لفظ آ گیا، چھپ گیا، اوجھل ہو گیا. اور حجاب پردے کو کہتے ہیں، کہ یعنی کوئی چیز چھپ گئی، وہ کیا تھی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. حضرت سلیمان نے گھوڑوں کو دیکھا، اللہ کا ذکر کیا، خوش ہوئے کہ گھوڑے مجھے اسی لیے پسند ہے کہ اللہ کی یاد کی طرف بلاتے ہیں، پھر یہاں تک کہ کوئی چھپ گئی چیز پردے میں، پھر کیا کہا حضرت سلیمان نے، ردوہ علیہ، پھر لو ان کو میرے پاس، کن کو لے آؤ، ان گھوڑوں کو لے آؤ میرے پاس، پھر کیا کیا جب گھوڑے آئے، فتفق مسخم بالسوق، پھر چھونے لگا ان کی پنڈلیوں کو، والعناق اور گردنوں کو، سوق جو ہے ساق سے، اور ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، ٹانگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے، وتفت الساق بالساق، سورہ قیامت کے اندر آتا ہے، پنڈلی کو کہتے ہیں، اور العناق عنق سے ہے، گردن کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے فتنے میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، عرض کیے میرے رب مجھے معاف فرما، اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بے انداز عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دو آیات دو مختلف واقعات کے بارے میں ہم دونوں کو الگ الگ دیکھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور باپ کا اثر ان کے اندر بھی موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے پال رکھے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب یہ ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے تو بہت ہی ان کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، تو پیار سے کہنے لگے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اے گھوڑو تمہیں پتہ ہے میں تم سے پیار کیوں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے تم اللہ کی یاد کی طرف بلاتے ہو۔ ان گھوڑوں پر بیٹھ کے جہاد کیا جاتا ہے، تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، اور ولادیات دب خن فل موریات قد خن فل مغیرات سفن والی بات کہ اللہ نے تو ایسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھائیں، ان کے ایک ایک ایکشن کی قسم کھائی ہے قرآن میں، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو چنگاریاں زمین سے چھٹتی ہیں ان کے قسموں کے ٹکرانے سے، ان کی قسمیں کھائیں۔ تو حضرت سلیمان گھوڑوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے تم سے اس لیے بہت پیار ہے کہ تم اللہ کے راستے میں میرے مددگار ہو۔ پھر کیا ہوا، حتی توارت بالحجاب، پھر چھپ گیا پردے میں، کون چھپا؟ ایسی آیتوں کے بارے میں ایک بہت ہی معروف واقعہ جو لوگوں نے پیش کیا، میں آپ کو صرف یہ سوچ رکھتے ہوئے تھوڑا سا ذکر کر رہی ہوں کہ ہر تفسیر میں آپ کو یہی ملے گا، جو بالکل درست نہیں ہے۔ تفسیر میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے پاس گھوڑے تھے، پھر ان کے سامنے مشاہدے کے لیے پیش کیے، ان کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، اتنا ان کو ان پہ پیار آیا کہ انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا مجھے تم سے اتنا پیار ہے، اتنے مگن ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا۔ وہ کہتے ہیں توارت بالحجاب کا مطلب سورج ہے، حالانکہ یہاں کہیں نہیں سورج کا لفظ آتا۔ پھر جنہوں نے یہ بات پیش کی اس پہ انہوں نے ایک اور تعویل آگے پیش کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس میں اتنے مشغول ہوئے سورج ڈوب گیا تو بعد میں ان کو خیال آیا، اوہو اتنی بڑی بات ہو گئی، میری عصر کی نماز چلی گئی اور میری عبادت کا وقت چلا گیا، تو انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ واپس آئے گھوڑے تو ردوہا الیہ میں وہ کہتے ہیں گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ فتفق مسخم، کہتے ہیں فتفق کا مسخن سے مراد ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا، حالانکہ قرآن کے الفاظ ہے مسخن، مسا چھونا، قتل کا تو لفظ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مسخم بسو کی والا ناخ سے مراد ہے کہ ان کی گردنے اور ان کی ٹانگیں کاٹنے لگے، اور اس کا ذکر ادھر، اور بعض نے تو حد یہاں تک بڑھا دی، کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے سورج سے کہا کہ تم واپس آؤ۔ میں یقین کریں اگر آپ کو ساری روایتیں سناؤں مزہ آپ کو بڑھائے گا، بڑی چٹخارے دار قسم کی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو اکثر درس و وازوں میں پیش بھی کی جاتی ہیں، لیکن بہت بڑی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج کو اس نے کہا کہ دیکھو سورج تم رک جاؤ ابھی ادھر ہی، جب تک کہ میں نماز نہ پڑھ لوں۔ پھر سورج رک گیا، واپس آیا اپنی جگہ سے، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو پھر سورج واپس چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ دل مانتا۔ یہ باتیں جو ہیں، امام رازی اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ امام رازی نے اس تاویل کو سخت ناپسند کیا، ان لوگوں پر انتہائی غصے کا اظہار کیا جنہوں نے آیت کی یہ تاویل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اپنے والد ماجد حضرت داؤد کے بعد آپ مسند خلافت پر بیٹھے، کفار سے جہاد کا سلسلہ جاری رہتا، اس لیے آپ کو گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، جن پر سوار ہو کر دشمنان دین سے جنگ کیا کرتے تھے، اسی طرح گاہے بگاہے جہاد کے لیے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کا خود معائنہ فرماتے۔ ایک روز آپ نے شاہی استبل کے داروغوں کو گھوڑے پیش کرنے کا حکم دیا، باری باری گھوڑے آپ کے سامنے سے گزرتے رہے۔ آپ ان کو صحت مند اور چاقو چوبند دے کر بہت خوش ہوئے اور فرماتے رہے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ مجھے ان گھوڑوں سے محض اس لیے پیار اور محبت ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے دین کو شوکت حاصل ہوتی ہے۔ میں ان سے ہرگز محبت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ خوبصورت ہیں یا بہت قیمتی ہیں، میری ان سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کے سامنے سے گھوڑوں کے گزرنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سب گھوڑے آپ کے ملاحظہ فرمانے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے پیش کرو۔ اب جب دوبارہ گھوڑے پیش ہونے شروع ہوئے، یہ ردوہا علیہ کی بات ہے، جب میرے پاس پیش ہو گئے تو پھر ہر گھوڑے کی گردن پر بھی پیار سے ہاتھ پھیرتے اور اس کی پنڈلیوں کو بھی ٹٹولتے رہے۔ اس سے گھوڑوں کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور گھوڑوں کی بیماریوں کے بھی آپ ماہر تھے۔ ٹانگیں ٹٹولتے ہوئے یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں، لہٰذا خلیفہ ہو کر خود یہ کام کرنا آپ کی عظمت اور فرض شناسی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اپنے ملک کے معاملات جو تھے انہوں نے صرف نوکروں ہی کے سپورٹ نہیں کیے تھے بلکہ خود ہر چیز پر کڑی توجہ رکھتے تھے۔ یہ ہے اس کی بڑی لاجیکل قسم کی تفسیر، سمجھ بھی آتی ہے، بات بھی ہے۔ اگر اس کو ہم اپنی نظروں میں رکھیں تو ہمیں بھی اپنی ہر اس چیز سے پیار ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں ہماری مددگار ہے۔ ہماری گاڑیاں ہمیں کیوں پیاری ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے راستوں میں لے کے چلتی ہے۔ ہمیں اپنے پلنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ ان پہ ہم آرام کرتے ہیں تاکہ سکون کی نیند سوئیں اور صبح اللہ کے راستوں میں نکل سکیں۔ یہ کپڑے ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کہ ہمیں صحت میں رکھتے ہیں، گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا سے بھی ملتی ہے، پیچھے آپ کو میں نے کوٹ کروائی تھی ایک جگہ پہ اسی مضمون میں، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ تو نے دنیا میں مجھے دیا نا، اس کو میرے آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ بندہ مومن دنیا کی نعمتوں پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتا، اور ان نعمتوں کو صرف دنیا ہی کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے اللہ کی رضا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو لینا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا سے محبت پوری نہیں، لیکن وہ دنیا جو اللہ کی یاد سے دور کر دے، دوسری طرف لے جائے، وہ درست نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس آیت کی کوئی بھی تفسیر کریں گے نا، تو یقین کریں بیچ میں اتنی فرضی باتیں پیش کرنی پڑیں گی۔ مثلا سورج کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا، آپ سورج کو ڈوبنے کی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر ان کے کہنے پہ سورج پلٹ گیا تو سورۃ الاحزاب میں آپ کو حدیث سنا چکی ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ واحد موقع جب آپ نے کہا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کہ ان کی وجہ سے ہماری صلاۃ الوسطی ڈوب گئی، ختم ہو گئی، نماز چلی گئی۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز اور پھر مغرب کی پڑھی۔ اللہ کے نبی کے لیے سورج کیوں نہیں پلٹا؟ اور میں پڑھ رہی تھی، 6-7 واقعہ تفسیروں میں ملیں گے، اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا تو کبھی پڑھ لیجئے گا بعد میں، کہ جس میں بتایا گیا کہ سورج ڈوبتا رہا واپس آتا رہا۔ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ سورج میرے اور آپ کی گاڑی ہے، جو آگے کر لے پیچھے کر لے۔ ایک واقعہ ملتا ہے صرف صحیح روایت میں، اور وہ بھی حضرت یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے، کہ جب بنی اسرائیل کا مقابلہ ہو رہا تھا قوم امالکہ سے وادی تی کے بعد، تو اس وقت بالکل لڑائی آخری مقام پر تھی، اور اس وقت اگر جنگ چھٹ جاتی تو یہ جیتی ہوئی جنگ ہارتے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اور سورج کو کہا کہ سورج تو بھی اس کا بندہ ہے جس کا میں بندہ ہوں، تو تھوڑی دیر رک جا، یعنی دیر سے ڈوب، تاکہ آج لڑائی اپنے معاملے پہ پہنچ جائے۔ سورج نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، سورج تھوڑا سا سلو ہو گیا، لڑائی ختم ہوئی تو سورج ڈوب گیا۔ یہ ایک واقعہ صحیح بخاری میں ملتا ہے، اس کے علاوہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے نہ کسی اور کے لیے، لوگوں نے تو کئی صحابہ کے لیے بھی پیش کیے ہوئے، تو لہٰذا ایسی تاویلات نہیں کرنی چاہیے۔ رہ گیا دوسرا واقعہ جس میں حضرت سلیمان کی آزمائش کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَ عَلَىٰ كُرْسِي جَسَدًا ثُمَّ أَنَا۔ اس واقعے میں بھی لوگوں کو انتہائی بہت بڑی غلطی لگی۔ غلطی کس حدیث پہ لگی؟ پہلے میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں، بالکل ٹھیک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کے مضمون میں کوئی غلطی بھی نہیں، لیکن سن لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا تاکہ ان سے شخص سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس پر انشاءاللہ نہیں کہا، صرف اپنی ہی تدبیر پر اعتماد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی حاملہ نہ ہوئی، ایک حاملہ نے بھی جو بچہ جنا تو وہ ناقص تھا، یعنی آدھے دھڑ کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو پھر سب مجاہد پیدا ہوتے. یہ بالکل صحیح روایت ہے، صحیح مسلم بخاری کی بھی ہے. لوگوں نے اس حدیث کو اس واقعے پہ فٹ کرنا چاہا، حالانکہ اس واقعے کا اور اس حدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اور بیویوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، 60-70 بلکہ 90 تک ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو جسم دھڑ اٹھالا گیا تھا یہ حضرت سلیمان کے اس ادھورے بچے کی طرف اشارہ ہے جس کا اس حدیث میں. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ حدیث ایک الگ حدیث ہے. اگر اس آیت کے ساتھ بھی اس کو پیش کی جائے، بعض نے تو اس حدیث کے اوپر اتنی لمبی جرہ کی ہے، حدیث کی سند تو بالکل ٹھیک ہے، امام بخاری کی ہے، سب ہے، لیکن اس حدیث کو ہو سکتا ہے اشکال پیش کیا. ہم اس پہ لمبی بات نہیں کریں گے اس وقت، کیونکہ ایسے معاملات جو ہیں بندے کو ڈرتے ہوئے کرنے چاہیے کہ بالفرض یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ صحابہ کو یہ سنایا ہو کہ یہود اور نصارہ نے نبیوں پر کیچڑ اچھالا اور نبیوں کے کردار کشی کی، اور وہ حضرت سلیمان کے بارے میں یہ کہتے ہیں. پوسیبل ہے نا؟ کیا دیکھیں کہ عقلن بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، 60 یا 90 بیویوں کے ساتھ اگر ایک مرد ایک رات میں صحبت کرتا ہے، از اٹ پاسبل؟ فزیکلی یہ ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بنی اسرائیلی روایات سے. تو نبیوں کے معاملے میں خاموشی رکھا کریں. اللہ نے نہیں بتایا، اب ہم اللہ ہوں جسے اللہ نے مبہم رکھا، میں بھی اس کو مبہم رکھتی ہوں. تو لہٰذا ولقد فتنا سلیمان، ہم نے جانچا، ہم نے آزمائش کی سلیمان کی، والقین علی کرسی جسدا ثم اناب، پھر ڈال دیا اس کے جسم پر ایک دھڑ، پھر رجوع کیا، وہ متوجہ ہوا. اب یہ کون سا دھڑ تھا، کیا تھا، کچھ پتا نہیں. اللہ نے جب اس کو آزمائش کہہ دیا تو وہ آزمائش ہی ہوگی. قرآن کو فلمی سٹوریز کی طرح پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے لوگ سورہ یوسف کو پورے سب کے لاکھ کے لگا کے آخر شادی کروا کے آتے ہیں نا، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. بس ہدایت کی کتاب ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتی، بس ظاہر ہے کہ یہ جھوٹے قصے انہی لوگوں نے گھڑے. یعنی جو حضرت سلیمان پہ وہ بات کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور اس پہ پورے واقعات بیان کیے ہیں. حضرت سلیمان کی ایک انگوٹھی تھی، پھر وہ گم گئی، پانی میں چلی گئی، پانی سے مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی، پھر وہ انگوٹھی جو تھی کسی جن نے لے لی، پھر اس نے اس کے زور پہ حضرت سلیمان کی حکومت چھین لی، پھر اس دن آ کے سارے ملک کے قانون بدل دیے. حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ نے ایک موقع پہ ان کو سمندر کی مچھلی تھی، جب مچھلی کو کاٹا تو اس میں انگوٹھی نکل گئی، پھر وہ لی. یہ کہانیاں ہیں ساری آج بھی بائبل میں، اور آج ہماری تفسیروں میں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ساری باتوں کو اگر آپ کبھی بھی کہیں سنیں، کوٹ کریں، تو بہت ہی سوچتے ہوئے کریں. آئیے ذرا اگلی آیت کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہمارے لیے میسج کیا. اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی باتیں ان کو مل گئیں، اور جب ان کی آزمائشیں کسی موقع پہ ہوئیں، پیچھے ہم نے حضرت داؤد کی آزمائش پڑھ لی کہ 99 میں ایک نبی ملانے والی مثال تھی، یہاں بیٹے کی مثال آ گئی. کہتے کہ قال رب اغفر لی هب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعدي، بولے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور بے شک تو ہی بہت دینے والا اور عطا کرنے والا. پہلے بخشش کی التجا کی، پھر ملک اور حکومت بخشنے کا سوال کیا. اور مانگ کس سے رہے جو رب العالمین ہے، اور مانگ کون رہا ہے، وہ سلیمان جس کو اللہ نے دنیا میں اتنا دیا. کہنے لگے کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. آج کی زبان میں کوئی ایک عورت کہتی ہے اللہ مجھے جو جوڑا دے وہ کسی اور کو نہ دے، جو ڈریس میں پہنوں، جو زیور سیٹ سونے کا میں پہنوں، وہ کسی اور کا نہ ہو، تاکہ میں سب سے نمایاں ہو جاؤں. بات صرف سمجھانے کے لیے ایسے کر رہی ہوں. سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی اور کس سینس میں مانگی، اس کے اندر بھی بہت سارے اشکالات پائے جاتے ہیں. جو بات کرین از قیاس کہہ لے، یا جو بالکل درست بات لگتی ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان یوژل نعمتیں دی تھی، تو قرآن پاک ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہر نعمت کا حساب ہوگا. تو حضرت سلیمان کو یہ بڑی فکر لگ گئی کہ اللہ جب میری دنیا اتنی بڑھ گئی ہے تو میرا حساب کتنا بڑا ہوگا، میں تو شاید سب سے آخر میں جنت میں پہنچوں گا، ہامتا کامتا، کیونکہ نعمت ہے، کیونکہ نعمتوں کا حساب تو ہونا ہے. تو اے اللہ تو مجھے وہ نعمت دے کے جس کا حساب نہ ہو. لا یمبغی لأحد من بعدی، دیمے باز نے یہ بات لی کہ اللہ وہ نعمت دے جس کے بعد حساب نہ ہو میرا. بعض کہتے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد کسی دوسرے کو نہ ملے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نعمت کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا حساب بھی بہت سخت ہوگا، تو بہتر ہے کہ تو میری والی آزمائش میں کسی کو نہ ڈال۔ ایسی جیسے آج کسی کا بہت بڑا بزنس ہو، کھانے کی ہوش نہیں، پینے کی ہوش نہیں، فرصت نہیں، کچھ نہیں، اور وہ کہے کہ اللہ جو تو نے مجھے مشکلوں میں ڈالا یہ میرے بچوں کو نہ ڈالنا، ان کو آسان رزق دینا، ان کے لیے مشکلات والا رزق نہ ہو، تو بالکل ایسی ہی دعا ہے کہ کسی اور کو نہ ملے۔ نہ وہ بڑا بننا چاہتے تھے، نہ نمایاں ہونا چاہتے تھے کہ میری گاڑی جیسی تو گاڑی کسی کی نہ ہو۔ خاص نعمت کا احساس اور اس کے بعد اس کی قدر نہ کرنے کی بات، وہی بات کہ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا۔ بعض کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں وہ جو دھڑ تھا وہ بچہ تھا ادھورا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ میرا بچہ تو کوئی ہے نہیں، تو مجھے اتنی دولت کیوں دے رہا ہے جو میرے بعد خام خواہ لوگوں کے لیے فتنہ بنے، تو تو اب اس کے بعد کسی کو ایسی دولت نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ مانگا کہ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت کچھ دینے والا ہے، تیرے پاس ہر چیز ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ کیسے کام اپنے کرتی ہے۔ فسخرنا لہ ریحا، بس ہم نے ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، تجری بامرہ رخاء، جو بڑے آرام سے چلا کرتی تھی، رخا نرمی سے، جیسے بے رخی کہتے ہیں نا، رخ چہرے کو کہتے ہیں نا، تو رخا بڑے نرم نرم پیار سے، اسموتھ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کدھر لے جاتی تھی ان کو؟ حیث و اصاب، جدھر آپ چاہتے تھے، جہاں آپ جانا چاہتے تھے ہوائیں آپ کو ادھر لے جاتی تھی۔ اللہ نے نعمتیں دے دی، اتنا کچھ دے کے ساتھ کا وشیاطین، اور شیطان، کل بنا ام وغواس، اور تابع کر دیے شیاطین، سارے عمارت بنانے والے اور غوطے لگانے والے، یعنی ایک تو ہواؤں کو ان کے رخ میں ڈال دیا، دوسرے سارے شیطان، یہاں شیطان جو ہے نا دیو کے معنوں میں، جن کا بھی جو ایک بڑا ہوتا ہے نا، سب بننا بنانے سے ہے، بنا عمارت کو کہتے ہیں، بنیان کے اندر پڑ چکے ہم، پیچھے بھی آگے بھی پڑھیں گے، معمار تھے یعنی کنسٹرکٹرز تھے، لیبر ورک کرتے تھے، اور غواس غوث سے، غواسوات غوطے لگانا، جن ان کے لیے کیا کرتے تھے، ایک تو بہت بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، جیسے بیت المقدس کی رینوویشن کروائی، اور اسی طرح سے سمندروں کے اندر جا کے ان کے لیے موتی اور گونگے لاتے تھے، واخرین مقرنین فی الاسفاد، اور ان کے علاوہ کچھ سرکش تھے جو باندھ دیے گئے تھے زنجیروں میں، مقرنین کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، مقرن کی جمع قاف را نون، بندھے ہوئے، جکڑے ہوئے، تسخیر کا کام ان سے لیا جا رہا تھا، ان کو اس طرح جکڑا جا رہا تھا، زنجیریں تھی، اور اسفاد سواد فادال سے، سفدن، کڑیاں ہوتی ہیں نا، جیسے چین کی ایک کڑی پھر دوسری، تو زنجیر کے لیے یہ لفظ آتا ہے، کہ یہ جنوں سے کام بھی کراتے تھے اور ان کو قید بھی کر سکتے تھے۔ یہ بات حضرت سلیمان کے لیے ہی تھی، آج اگر کوئی جنوں کو قید میں رکھتا ہے نا، تو در حقیقت وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو اگر آزاد پیدا کیا تو پھر ان کو آزاد ہی رکھنا چاہیے۔ اتنی بڑی نعمتیں دے کے اب اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں کہتے ہیں، حز عطا انا، اے سلیمان یہ ہے ہماری عطا، فمنن او امسک بغیر حساب، چاہے تو کسی کو بخش کر احسان کر دیں اور چاہے تو اپنے پاس رکھ لیں، آپ سے اس کا کوئی حساب نہ لیا جائے گا۔ میں کہتی ہوں کہ اس آیت کو پڑھ کے جو دل کے اندر حضرت سلیمان کے بارے میں رشک والے جذبات آتے ہیں، اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کہ یہ ساری نعمتیں جو آپ کو دی ہیں نا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کی نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا۔ حساب آپ پکڑ کے مانو میں لیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلکم رائیون، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور ہر رائی سے اس کی جو رعیت ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلو مسلون، یعنی ماں باپ سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی اچھی تربیت کی کہ نہ کی، مال والوں سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ صحیح استعمال کیا کہ نہ کیا، علم والوں سے علم کا پوچھا جائے گا۔ تو حضرت سلیمان سے حکمران ہونے کے ناطے کہ کیا کیا، کس پہ ظلم کیا، کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رویا کرتے تھے، کہتے تھے دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا۔ ان کو چین نہیں پڑتا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، اگر ہم نے ان کا حق ادا نہ کیا تو کل کیا کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز موٹے شہزادے تھے، اور جب خلیفہ بنے تو سوپ کے کانٹا ہو گئے تھے، بدن میں چٹکی کاٹو تو گوشت نہیں آتا تھا ہاتھ میں، کہ اس چیز کی ذمہ داریوں نے ان کو اتنا زیادہ سکھا کے رکھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں آپ کی ہیں، آپ کو ہم نے دے دی، ہم آپ کا حساب نہیں لیں گے. آخری آیت لیسن کی، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، اور بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا تقرب حاصل تھا اور انجام بھی بڑا خوبصورت تھا. دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں لیکن زلفا اور حسنہ مآب نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو یہ سب کچھ دیا بلکہ اس کے بعد ان کو اپنے قریب بھی کر لیا، قرب عطا کیا. اتنا پیار تھا اللہ کو ان سے کہ دولت نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. دولت آج بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتی، بلکہ یہ دولت تو انسان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ بن جاتی ہے جب اس دولت کو آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے، اس طریقے سے خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا کچھ اللہ نے ان کو دے دیا تھا اور اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ندیوں کے حالات سے ہم اپنے لیے عمل لینے والے بن جائیں اور نعمتوں کی بہترین قدردانی کریں، اور جو کچھ ان کے بارے میں ہے اور جو ہمارے ذہن میں گتھیاں نہیں سلجھتی ان کو وہیں بند کر کے رکھ دیں کہ جو اللہ کی مراد ہے وہ لیں. دیکھیے کتاب میری آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ان آیتوں کو اگر پورے واقعات کی کوٹنگ کے ساتھ سناتی تو آپ انجوائے بہت کرتے، لیکن قصوں کہانیوں میں پڑھ کے لوگ عمل کی باتوں سے دور ہو جاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
إذ عرض عليهم بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وأمر بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي نفسه؟ الحمد لله چلیں آج کے لیسن میں بھی ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہے نا، کتنا خوبصورت لیسن تھا جی. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اللہ کا بہت خیر کثیر ہے. چلیں انشاءاللہ مل کے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن سے ہم نے کیا اپنے عمل کی باتیں چنی ہیں. آیت نمبر 27 سے انشاءاللہ جی. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کس بات کے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات کی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کائنات میں پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین اور ان دونوں کے جو کچھ درمیان میں ہے، وہ کیا ہے؟ باطل پیدا نہیں کیا جی، تخلیق کو بمقصد پیدا کیا ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے نا. ہمارے لیے کیا ہے یہاں پر؟ کیا انسان کی زندگی کو ایسے پیدا کر دیا، بے مقصد پیدا کر دیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پھر کیا کیا ہے؟ با مقصد پیدا کیا ہے. اور کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا؟ کیا کس مقصد پہ بھیجا ہمیں؟ کیا مقصد ہونا چاہیے؟ عبادت کریں اللہ کی. اور جی ہاں اطاعت, جی ہاں اللہ کے دین کے کام, امتحان کے لیے ہے نا, قرآن میں آتا ہے نا کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. ہماری کوشش ہی کیا ہے نا, ہماری زندگی کا گول کیا ہے؟ یہی ہماری زندگی کا گول ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر احسن عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں نا, کہ میری آزمائشوں پہ کون پورا اترتا ہے, کون فرما برداری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد حیات دیا ہے, ایک مقصد دے دیا الحمدللہ. اس کتاب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایسی گزارے جو اللہ ہمارا رب چاہتا ہے نا, الحمدللہ. پھر دیکھیں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صالحین اور مفسدین کا ذکر کر دیا. اس سے کیا پتہ چلا یہاں کہ اس آیت سے ہم نے کیا دیکھا؟ کیا ہماری بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھے عمل کرنے والوں کو بھی جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو مفسد ہیں, دے آر ناٹ برابر, کہ اچھے اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہے نا. اچھے اور برے کا بدلہ دیا جائے گا, دونوں کا انجام ایک نہیں ہوگا. انسان کو اپنے عمل کے مطابق حساب دینا ہوگا ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی جس کے عمل بہت اچھے ہیں, نیک ہے, متقی ہے, اس کو پھر بدکاروں کے ساتھ ملا دیا جائے. جی ہاں, پرہیزگار اور فاجر الگ الگ ہیں. تو اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین ہے. اور دیکھیں یہی بات اگر آ جائے تو کیا, یہ احساس آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو پھر کیا ہو جاتا ہے اگر کہیں ہمیں یہ احساس دلایا جائے کہ دیکھو تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں نا. اور پھر اگر ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, حساب کتاب ہوا, تم اصلاح کر لیتے باری طرح, کہ انسان پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے نا, کہ ایک ایک عمل کا بدلہ ملے گا. یہ زندگی کھیل نہیں ہے, پوچھا جائے گا ہم نے اپنا ٹائم, اپنا وقت, دل, دماغ کتنا یوز کیا, کتنا استعمال کیا, اور کہاں کہاں یوز کیا, اور کہاں کہاں یوز کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے, اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پہ لگانے والا بنا دے. آمین. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزل نہ ہو, ٹھیک ہے. یہاں پر کتاب یعنی کہ قرآن نازل کی ہم نے, جو کیا ہے, بہت مبارک ہے, بہت بابرکت ہے. اب برکت والی کتاب کیوں آئی ہے؟ اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ یہاں پر کون سے مقصد بتائے گئے؟ جی ہاں, نصیحت لینے کے لیے اور تدبر کرنے کے لیے. غور و فکر کرو, تدبر کرو, تاکہ وہ غور و فکر کریں, نصیحت پکڑیں. کس بات کی نصیحت پکڑیں؟ آخرت کی فکر لگ جائے, ہے نا. اب دیکھیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تدبر, غور و فکر اور نصیحت کون لے گا؟ جی, جو عقل والے ہیں, جو اپنی عقل کو یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ تدبر, تفکر کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے نا, غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے, نصیحت پکڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو کیا ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں تدبر کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کی روح کو پائیں گے, ہے نا, جب ہم اس کو سمجھیں گے, جب ہم اس کی روح کو سمجھیں گے, جب ہی ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. اور پھر تدبر اور قرآن کی روح کو سمجھنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ جی ہاں, جی ہاں, جب ہی ہم نصیحت لیں گے, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کتاب سے برکتیں نازل کا فرمائے گا. مبارک ہو, یہ کتاب برکت ہے, سمجھ آئے گی تو عمل بھی بدلے گا, ہے نا. دیکھیے, یہ مبارکن کا ایک مطلب خیر تقدیر بھی ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں اس میں، اس پر عمل کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فلاح پا جائے گا انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر کے، اس کو دوسروں تک پہنچا کے، ہے نا؟ تو کیا پیغام ہے ہمارے لیے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا لیسن لیا ہم نے، اور فکر کرنا ہے. دیکھیے یاد دہانی ہے، اس میں نصیحت ہے، اس لیے پھر کیا کرنا ہے، قرآن کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ انسان کیا ہے، بھولی ہوئی چیز ہے نا، کمزور ہے، بھول جاتا ہے. جی ہاں، تو اس کو بار بار پڑھنے سے کیا ہوگا، تاکہ بھولے ہوئے سبق یاد آ جائے، برکت ہو. بالکل. اور جب انسان کو بھولے ہوئے سبق یاد آ جاتے ہیں، ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں انسان کو، تو پھر انسان اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے. اب دیکھیں، اسی لیے ہم رمضان میں ایک دفعہ ہم دورائے قرآن سے جب گزرتے ہیں، چاہے اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، لیکن کتنا کچھ پتا چل جاتا ہے نا، کتنا ایک طرح سے. اور بعض دفعہ تو دیکھا گیا ہے کہ جو پہلی دفعہ دورائے قرآن سن کر قرآن سے جڑ جاتے ہیں، ہے نا، کتنی کلاسوں کو جوائن کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے الحمدللہ. آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازے کھول رکھے ہیں کہ جو ابھی پہلی دفعہ سننے جا رہے ہیں وہ ضرور دورائے قرآن سے گزریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح اس کی برکتیں نازل فرماتے ہیں کہ آگے کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ برکت والی کتابیں ہیں، مفید کتاب ہے انسان کے لیے، انسان کی زندگی کو درست کرنے کے لیے ہے. ہدایت ملتی ہے اس سے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ نفع ہی نفع اٹھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو نہیں آئے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے، اور ہمیشہ ہم سب کو بھی جوڑ کے رکھے، ہے نا. کتاب سے جوڑنے کے بعد برکتیں محسوس ہوتی ہیں زندگی میں، ہوتی ہیں، برکتیں سمیٹ رہے ہیں، ہے نا، الحمدللہ. دیکھیں وقت میں برکت ہو جاتی ہے، اور پھر کہاں کہاں سے مددیں آ جاتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ذہن کھلتا ہے نا، گھر والے ہمارے مددگار بن جاتے ہیں، ہمارے کاموں میں معاون بن جاتے ہیں، ہے نا. یہ اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس برکتوں کو ہم پر قائم دائم رکھے. اور برکتیں اور نعمتیں کب زیادہ ہو جائیں گی، جب ہم اس کو اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایسے ہی استعمال کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچا کے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر دیکھیں آیت نمبر 30 اینڈ آنورڈز میں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو. کیا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وارث کون تھے داؤد علیہ السلام کے؟ سلیمان علیہ السلام. اب دیکھیں یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی بھی کیا فرمایا کہ وہ بھی کیا تھے؟ اواب تھے. ہم نے کس کے بارے میں اواب پڑھا؟ ابھی کل ہی پڑھ چکے ہیں. کون تھے اواب؟ داؤد علیہ السلام بھی اواب تھے. اس سے کیا پتا چلا کہ دیکھیں باپ جیسا تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی، ہمیں بھی ویسا بنائے، اور اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ ہمارا رب چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دنیا کا مال دیا، بادشاہت دی، لیکن وہ بھی رجوع کرنے والے تھے. اب دیکھیں آیت نمبر 32 اینڈ آنورڈز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہم نے قصہ پڑھا، ہے نا، ڈیٹیل میں دیکھا نا، ہم نے کیا سیکھا؟ کس سے دیکھیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا. کیا سیکھا ہم نے؟ اپنے عمل کی باتیں بتائیے. چلے شاہ، کیا ہم نے سیکھا؟ گھوڑوں کی بات ہوئی، ہے نا، اور پھر آگے کی بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کیا کیا کچھ دیکھا. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر ہے نا کہ حب الخیر انذری، اللہ کے راستے میں جو یوز ہوتا ہے اس سے بھی اللہ کے لیے بالکل محبت، بالکل صحیح. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم، ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا بہت ماشاء اللہ الحمدللہ. دیکھیں اللہ کو وہ کون سی چیزیں ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. مال کی محبت میں اللہ کی یاد غافل، یاد اللہ کی یاد کو غافل نہیں کرنا بالکل، کہ وہ کون سی چیزیں یا کام ہیں جو اللہ سے ہمیں دور کرتی ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں اللہ سے محبت کا ذریعہ بنا دیتی ہیں وہ دیکھنا ہے ہمیں, اللہ کا قرب دیتی ہیں, ہے نا. اللہ کی یاد میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو تو فوراً کیا کرنا ہے, اللہ سے رجوع کرنا ہے, اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ پہ لگانا ہے, شکر گزاری دے کے آنی ہے اپنے اندر, ہے نا. دیکھیں دنیا کی محبت یا مال بری نہیں ہے, مگر یہ محبت اللہ سے دور نہ کر رہا ہے. اگر ہمیں رب کی یاد سے غافل کر رہی ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں. بندہ مومن کا رویہ کیا ہو, کہ یہ ہو کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں نا, وہ ہم اللہ کے راستے میں لگائیں, ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہاں پر کیا فرمایا, کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے دیکھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں بھی رکھی تھی نا, حضرت سلیمان بھی آزمائے گئے نا. آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا, نعمتیں بڑھائی نا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے, ہر حال میں حضرت سلیمان رجوع کرنے والے تھے. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لی, رجوع کر لیا, معاف کر دیا اللہ تعالیٰ, ہے نا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں ان کی بڑھا دی, اور کیا نعمتیں بڑھائی ہم نے یہاں پر دیکھا نا, کیا نعمتیں بڑھی, کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں کو مسخر کر دیا. جی ہاں, اور دیکھیں وہ جدھر جاتے تھے نرمی سے ان کے ساتھ چلتی تھی. کیا پتا چلا کہ دیکھیں جب انسان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے نا, تو اللہ کیسے کیسے راستے کھول دیتا ہے, جنوں کو مسخر کر دیا, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابواب بنا دے. اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں کہہ دیا کہ ان کی جو ان کو نعمتیں ملی ان کا حساب نہیں لیا جائے گا, ہے نا. نہ زلفا و حسن معاذ, کہ وہ قریب اللہ تعالیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ نے ان کو کر لیا, بہترین انجام. اور یہ سب کچھ کیوں ملا, کیوں, کیونکہ انہوں نے نعمتوں کو پا کر ان کی کیا کوشش تھی, کہ ان کو جو ملا ہے اس کو صحیح استعمال کیا. جی ہاں, اللہ کا قرب عطا ہوا, ان کا صحیح استعمال کیا, آخرت کو سامنے رکھ کر یوز کیا, اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام کرتے چلے گئے, رکے نہیں. اور کچھ غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف جھک گئے, اللہ سے رجوع کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو اس کے اسکلز کے مطابق اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا. جی ہاں, اس کی قدر کی تو ہمیں بھی قدر کرنی ہے, جو ہم کو ملا ہے اس کا صحیح استعمال کر کے, یہی قدر ہے نا. جی ہاں, اللہ کے رول ریگولیشن کے انڈر استعمال کیا, بالکل. مال صلاحیتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, جو ملا ہے, جو صلاحیتیں, جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا صحیح استعمال اور اس پر شکر ادا کرنا ہے. اور جو نہیں ملا اس کو یہ نہیں کہنا کہ مجھے کیوں نہیں دیا, نہیں, اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے جو ہمارے پاس ہے, جو ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نعمتوں کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو نا عاجز لوگ پسند ہیں. اگر غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے, فوراً رجوع کر لیں, ہے نا, فوراً اللہ کی طرف جھک جائیں. عاجز ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کس نے اکڑ کی تھی, کس نے نہیں مانا تھا, غلطی ہونے پر بھی کون اکڑا تھا, ابلیس اکڑ گیا تھا نا. اللہ تعالیٰ کو جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں, عاجز بندے پسند ہیں. اپنے رب کے آگے جھک جائیں, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی صبر ہے, عاجزی کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے بھی ہیں, اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں. جی ہاں, بالکل, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے. آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ استغفار کا بھی آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ کس طرح اللہ تعالیٰ شکر کرنے کے بعد اور اللہ کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں, ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات سے نوازتے, یہ سبق ہے نا ہمارے لیے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو وقت ہے، جو مال ہے، جو صلاحیتیں ہیں، اس کو ہم اسی طرح استعمال کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، ہے نا؟ یہی استعمال اور یہی ہمیں فائدہ دے گا، اور اس وقت پھر شکر گزار بندے بن جائیں ہم اللہ تعالیٰ کے، ان شاء اللہ تعالیٰ. چلے اب یہ ہے کہ نیکسٹ ہمارا، اچھا ٹھیک ہے، ہم کتاب جو ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے درود شریف کے مسائل، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیتے ہیں، درود شریف کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث کے بارے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ یہ بھی آپ کے آج انشاءاللہ تعالی بک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین. چلیے انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ریڈی ہو جائیے، درود شریف پڑھیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ فی الصلاۃ علی النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث، یہ وہ روایات ہیں کہ جو عموماً اخباروں میں آپ کو مل سکتی ہیں، یا جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں جن کا تذکرہ پیچھے ہوا، تو وہ جو حدیث اگر کوٹ کرتے ہیں تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو موضوع ہوتی ہیں. موضوع حدیث کہتے ہیں فیبریکیٹڈ حدیث کو، یعنی خود سے خود کسی نے گھڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دی. اور یہ علوم الحدیث میں بڑی تفصیل سے سنا جاتا ہے، ضعیف حدیث کیوں ہوتی ہے، موضوع کیا ہے، مرسل کیا ہے، منقطع کیا ہے، اثر کیا ہے. تو یہ ایسی چیزیں کہ جس سے جب بندے کا ایک دفعہ میل جول ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ کسی کمزور چیز کو اپنے مطالعے میں نہیں رکھتا. تو کچھ احادیث، میں اس کی حدیث عربی نہیں پڑھوں گی کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے، صرف اردو پڑھیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائمز مجھ پر درود بھیجا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ. عرض کیا گیا، اللہ کے رسول آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہو، یا اللہ اپنے امی نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اسے ایک مرتبہ شمار کرو، یعنی اتنا پڑھنے کے بعد ایک دفعہ شمار کرو اور اسی طرح 80 دفعہ پڑھو. اسے خطیب نے روایت کیا. اب یہ دیکھیے یہ حدیث کیا ہے، اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے یعنی موضوع ہے، اور تفصیل دیکھنی ہو تو سلسلہ الاحادیث الضعیف والموضوع لیلا لبانی، اگر موقع ملا زندگی نے وفات کی تو آپ کو یہ پڑھاؤں گی کتاب. اور اس کے بعد تو واقعی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستانی کلچر میں تو بیسیوں حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صرف اس طرح کی کمزور حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں، اور ایون بہت بڑے بڑے علماء کرام وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اپنے بازوں میں. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مبلغین ہیں، ان تک بھی اس کی تحقیق نہ گئی ہو، لیکن عالم جو ہوتے ہیں ان کو تو بہرحال اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے. تو اب یہ حدیث آپ دیکھیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. الفاظ اگر آپ دیکھیں جو درود کے، اللہم صلی علی محمد و نبیہ کا و رسولک النبی الامی، اس طرح کے ملتے ہوئے لفظ ہم نے پیچھے پڑھے صحیح روایت جو درود ملے ہیں. تو فرق سمجھ لیجئے کہ جو بھی روایت موضوع ہو یا فیبریکیٹڈ ہے یا ضعیف ہے، کچھ ضروری نہیں کہ اس میں شرک کا لفظ آئے گا، ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو. بعض دفعہ وہ روایت تھوڑے سے لفظوں کے فرق سے ایک صحیح روایت کے ساتھ ثابت بھی ہو رہی ہے. لیکن ہمارا جو علم ہے نا جو ہم تک دین پہنچا ہے وہ اتنا زیادہ اوتھینٹک اور اتنے زیادہ تحقیق کے بعد پہنچا ہے کہ صحابہ کرام ہلکی سی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہی ہو اور وہ نہ ہو. اس کی معروف روایت ہے کہ برا بن عازب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو, اور اس میں دعا میں لفظ آتے تھے نبی ہی کا, یعنی اللہ تعالیٰ میں سوتا ہوں, اور سوتے وقت اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تذکرہ تھا جس میں بھی نبی ہی کا تھا. تو جب آپ نے ان کو یہ دعا سکھا دی پھر کہا اب تم مجھے سناؤ کیا سیکھی ہے, تو انہوں نے وہ دعا پڑھی لیکن نبی ہی کا کی جگہ رسول ہی کا کہہ دیا, حالانکہ اللہ کے نبی نبی بھی تھے رسول بھی تھے. تو آپ نے ان کو وہیں روکا, کہا نہیں نبی ہی پڑھو واپس چلو. ہمارے ہاں ان چیزوں کی کیئر کم کی جاتی ہے, بعض دفعہ قرآن کی آیتیں جو ہوتی ہیں اسی کے آگے اور لفظ لگا کے دعائیں بڑھا لی جاتی ہیں. مثلاً ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار, سورہ بقرہ کی آیت ہے. بعض لوگ اسی کے آگے وقنا عذاب القبری, وقنا عذاب الحشری, وقنا عذاب المیزان, بعض تو اس سے بھی آگے کچھ اور پڑھتے ہیں, نہیں کر سکتے آپ. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ درود کا استعانہ اس حدیث کا کوٹ کرنا یہ نہیں ثابت کر رہا کہ یہ غلط حدیث, یہ یعنی لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے, حرج یہ کہ حدیث نہیں ہے, حرج یہ کہ یہ موضوع ہے. آپ میرے بارے میں کوئی اچھی ہی بات پھیلا دیں باہر جا کے, یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کرنے لگی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے, اچھی بات ہی ہے نا, بری تو نہیں ہم کہہ رہے نا اللہ کے نبی کے بارے میں. مثال دیتی ہوں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں اور آپ میں سے کوئی باہر ریسپشن سے آنے والے کو کہہ دے کہ آج استاذہ کہہ رہی ہیں کہ کلاس کے اینڈ پہ آپ سب کو فری لنچ ملے گا, کیا آپ نے اچھی بات کہی میرے بارے میں کہ بری؟ میں نے تو نہیں کہا نا. آپ باہر جانے والوں کو کہہ دیں کہ استاذہ کہہ رہی ہیں کہ جو دیر سے آ رہا ہے اس کو ویلکم, اس کو گلے لگاؤ, خوشی ہوئی آپ کے دیر پہ آنے سے, اچھی بات کی میرے بارے میں, کتنی اچھی استاد ہیں, دیر سے آنے پہ بھی ہمیں خوش ہو رہی ہیں, سوچ رہے نا. تو اچھی بری بات نہیں ہوتی, بات کیا اس نے کی ہے کہ نہیں کی, کوئی بات میں میرے ہی نام پہ آئے گی نا بات کہ بھئی اچھا آپ نے یہ کہہ دیا تھا اس لیے پھر ہم نے کام دیر سے ہی آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور روایت جو معروف پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے, بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام یونس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر یا ابن عمر سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے کہا یوں کہو یا اللہ سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین اپنے بندے اور رسول نیکی کے امام بزرگی کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما, یا اللہ قیامت کے روز انہیں مقام محمود عطا فرما, ان پر پہلے اور پچھلے سب لوگ رش کرے, نیز محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائی. اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاۃ علی النبی میں روایت کیا. اس کی وضاحت میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, تفصیل کے لیے فضل الصلاۃ للالبانی میں یہ چیز موجود ہے. اب ضعیف سے ایک تو ہمارے ذہنوں میں اردو والا ضعیف سمجھ آتا ہے, بوڑھا شخص, یہ بوڑھی حدیث ہے, بڑے کمزور ضعیف ہے, چل نہیں سکتے. عربی زبان میں ضعف یہ نہیں ہوتا. اس کی آپ انشاءاللہ اگر سنیں گے علوم الحدیث تو آپ دیکھیں گے کہ ضعف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. راوی جو ہوتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے, اس کے اخلاق میں شک ہے, اس کی صداقت میں سچ ہو سکتا ہے. تو یہ ضعف ہے, ضعیف ویک کے معنوں میں نہیں ہے, حالانکہ اس حدیث کو ضعیف کو انگلش میں ویک حدیث ہی ہم کہتے ہیں, لیکن ضعف کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں مبالغہ کتنا ہے نا. عموماً اس طرح کے جو لوگ درود بھی پڑھتے ہیں یا ایسی چیزوں پڑھتے ہیں جس میں مطلب ہوتا ہے, اس میں لفاظی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک شعر کی صورت میں پڑھا جا. پھر ایک تیسری روایت, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہ رہا. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, بس ایک دفعہ درود بھیجیں کوئی گناہ ہی باقی نہ رہا, تو آپ دیکھیں کہ سارے ہی لوگ کم از کم ایک دفعہ تو درود پڑھ ہی چکے ہوتے ہیں زندگی میں, تو گناہ تو معاف ہو گئے. بے عملی کی طرف مائل کرتے ہیں نا ایسی باتیں. یہ حدیث کھڑی ہوئی یعنی موضوع ہے, اور اس کی بھی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کشف الخفا جلد نمبر حدیث نمبر 2516 پر. پھر ایک اور روایت ہے کہ جس نے حالت اسلام میں حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی اور جہاد کیا, پھر مجھ پر بیت المقدس میں درود بھیجا, اللہ تعالیٰ اس سے فرائض کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. اللہ کرے یہ حدیث صحیح ہوتی, کتنا آسان تھا. آپ ایک دفعہ جا کے حج کریں، قبر کی زیارت کریں، جہاد کریں، پھر جا کے بیت المقدس میں جائیں، تو کوئی فرض ہی نہیں، ساری زندگی کی نمازیں معاف، کوئی قضا عمری کی ضرورت نہیں، روزے معاف، حج معاف، ایسی بات نہیں ہے. یہ حدیث موضوع ہے. اچھا ایک لفظ ہوتا ہے نا اردو میں موضوع، ہم اور طرح کی چیز کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کافی موضوع ہے، تو یہ وہ موضوع نہیں، یہ وضع سے ودا، واو دعا دائیں، یعنی خود ہی وضع کی ہوئی ہے، وضع قطع جیسے اردو کا ایک لفظ ہے. پھر اس کی بھی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث و ضعیفہ والموضوع میں. پھر ایک اور ہے، نفس سلم پر درود بھیجنا غلام کے آزاد کرنے سے افضل ہے. اسے یہ حدیث کھڑی ہوئی اور موضوع ہے، اس کی تفصیل المقاصد الحسنہ حدیث نمبر 630 میں. پھر اگلی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے نبی اکرم پر درود بھیجے بغیر وضو کیا اس کا وضو نہیں ہوا. استغفر اللہ، دیکھیے درود پڑھے بغیر وضو کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی تفصیل ضعیف الجامع الصغیر للالبانی جلد نمبر 6 حدیث 6331 میں دیکھ سکتے ہیں. اور آخری روایت جو اس میں لکھی گئی ہے وہ کیا ہے، تمام اعمال میں بعض اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، بعض غیر مقبول ہوتے ہیں، لیکن مجھ پر پڑا گیا درود ہمیشہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی عمل ہو، انسان کا کمائی کوئی بھی ہو، یعنی باقی اعمال نہیں قبول ہو رہی. ایگزیجریشن دکھ رہے اس میں، یعنی اس میں حد سے گزرا ہوا مبالغہ ہے نا. تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے. الفوائد المجموعہ فی الحدیث الموضوعہ میں حدیث نمبر 1031 ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں درود شریف کے بارے میں. یا آپ میں سے کسی نے ایک اور پیپر دیا تھا کہ نبی کریم سے گہری محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ساتھ یا سیدی ضرور پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا، آل کے اوپر مد غلط لگی ہوئی ہے، وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ، اہل عشق نعت خواں حضرات سے درخواست، صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیہ کا یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھو درود، پڑھو مومنو درود، پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو. پھر پورے چاروں طرف جو بارڈر بنا ہوا اس میں یا سیدی یا رسول اللہ. پھر دوسرے پیج پہ لکھا ہوا ہے نبی پاک سرکار دو عالم، نور مجسم تھے اللہ کے نبی، نور مجسم. کتنی معروف ایک نعت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم، کہ آپ کا مجسم جسم، یعنی آپ کا جسم نور سے بنا تھا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، عبدہ و رسولہ. قرآن پاک میں بار بار آپ کے عبد و رسول ہونے کی بات ہے. فخر انبیاء، محبوب کبریا، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ساتھ سیدنا ضرور پڑھیں. پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میری خصوصی التجا ہے، یعنی جنہوں نے یہ چھپوایا ہوگا شاید وہی کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد درود لکھا ہوا ہے اور نیچے کچھ ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں نا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کی ایک بات پہ اپنی اس بک کا اختتام کروں گی. بہت ہی خوبصورت ان کی بات لگتی ہے، کہتے ہیں کہ لولا الاسناد، اگر سندیں نہ ہوتی. سند کیا ہوتی ہے آپ کو اندازہ تو ہو چکا ہے نا، جیسے حدیث ہم پڑھتے ہیں، عن فضالۃ ابن عبید قال قال رسول اللہ، تو یہ جو حصہ ہوتا ہے نا حدیث کے اس کو سند کہتے ہیں، اور آگے جہاں سے اللہ کے نبی کے الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ متن ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر اسناد نہ ہوتی، یعنی کس نے کہا کتنا کہا، تو جس کا جو دل چاہتا وہ کہہ دیتا، من قال و من قیلا، یعنی یہ سند کو نکال دیں تو جس کا جو دل چاہے وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دے، کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں تھا اس کو ناپنے کا، اتنا وہ سند پہ غور کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آج کا دور تو واقعی وہ دیکھیں تو اسی طرح کا لگتا ہے کہ کوئی بات ہے جی کس نے کہی ہے، سنی ہے، کہتے ہیں لوگ، پتا ہے، معلوم ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم اتنا کچا پکا علم لے سکے. یعنی ایک حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، وہ حصہ جس میں حدیث بیان ہوتی ہے یا اللہ کے نبی کا عمل ہوتا ہے وہ متن ہے، اور جو پیچھے جس سے ہمیں پہنچی یا جس سے وہ راوی کی بات آگے آتی ہے تو وہ چیز سند کہلاتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر اسناد نہ ہوتی، یعنی نکال دیں سند کا حصہ، کس نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا، عمر نے کہا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام بخاری جو حدیث لیتے تھے، یہاں کھڑے امام بخاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال بعد پیدا ہوئے تھے یہ، اب یہاں سے یہ کھڑے اور یہاں ہیں ابو ہریرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھی تھے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ فوت ہوئے، ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے بنے، آپ تو یہ حدیث عام طور پہ پڑھ لیتے ہیں نا, نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ, اور نیچے لکھا ہوتا ہے حوالہ بخاری کا. اب کیا امام بخاری نے ابو حریرہ سے سنا؟ نہیں, وہ تو فوت ہو چکے تھے. جب آپ پوری کھولیں, آپ آج جا کے دیکھیں اگر آپ کے گھروں میں صحیح بخاری اگر 9 جلدوں والی موجود ہے اور عربی کی کھول کے دیکھیں, یہاں سے امام بخاری چین شروع کرتے ہیں. انہوں نے کس سے سنا, اس سے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اس نے, آپ پوری چین پڑھیں گے, بخاری نام اشل فخیری الفلا فلا 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 فلا, 8-10 لوگ ہوتے ہیں, پھر ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ. اور آج بھی کئی ایسے جو مطلب علم کے ساتھ زیادہ شغب رکھتے ہیں تبلیغ کی نسبت, وہ کہتے ہیں پوری حدیث اگر نہ بیان کرو تو بیان ہی نہ کرو. اب ہوتا کیا کہ یہاں سے امام بخاری تھے, یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ابو ہریرہ نا, اب ان کے بیچ میں 8 لوگ گزرے ہیں, یہ کہتے ہیں میں نے ان سے سنی, پھر یہ گئے. اور امام بخاری ریسرچ کیا کرتے تھے, جاتے تھے جو لوگ ان کو ملتے تھے, یہاں سے یہاں سے یہاں سے جاتے 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 پھر یہاں جاتے. اب بالفرض یہاں جو شخص ہے جس کا نام آیا ہے 5 نمبر پہ اور 6 پہ جس کا ہے, ان 2 کی ساری زندگی آپس میں ملاقات ثابت ہی نہیں ہوئی. آپ پڑھ کے دیکھیں, میں کہتی ہوں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی پوری کی پوری جب آپ سائنسز آف حدیث پڑھیں گے. آج نان مسلمز نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ سب سے زیادہ جس شخص کے بولے ہوئے الفاظ پہ تحقیق ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پورا علم ایک سمندر ہے جس میں ڈبکیاں مارتے ہیں, یہ ایسے تھوڑی زندگیاں لگی ہوئی ہیں. لوگوں نے کئی کئی سال لگائے, 8-9 سال کے بچے کو ماں چھوڑ آتی تھی مدرسے میں علم کے لیے, اور 40-40 سال تک بنتے ہوئے وہ پہاڑ بن چکے ہوتے تھے علم کے, ماشاءاللہ. وہ ریسرچ کرتے تھے, انہوں نے تحقیقات کی, پھر جا کے دیکھتے تھے, پھر ان 10 لوگوں کی عقل کا ٹیسٹ ہوگا, ان کے حافظے کا ٹیسٹ ہوگا, کیا ان کی عقل میں کوئی فتور نہیں تھا. پھر ان سب کی پوری پوری زندگی پڑی جاتی ہے, یہ حدیث اس نے زندگی کے کس دور میں کہی تھی. اچھا مثال ہے, اس نے یہ حدیث 30 سال کی عمر میں کہی, تو پھر کہیں گے اچھا 30 سال سے پہلے اس کے حافظے میں کوئی زوف تو نہیں ہوا, وہ جھوٹا تو نہیں تھا, وہ کذاب تو نہیں تھا. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچیں یوں آج کیا لوگ انٹرویو چھاپتے ہوں گے فنکاروں کے اور گلوکاروں کے اور کرکٹرز کے, وہ تو ان کی 4-6 موٹی موٹی چیزیں پسند کرتے ہیں نا. ایک ایک راوی کے اوپر جرا ہوئی, جرا و تعدیل بولتے ہیں اس کو, ایک ایک کے اوپر کب, دو طرح سے دیکھتے تھے, ایک اس کا میڈیکل چیک اپ سمجھے ذہنی طور پہ, اور ایک اخلاقی طور پہ, جھوٹا تو نہیں تھا, ایسا تو نہیں تھا, باتیں تو نہیں بہت بناتا تھا, بہت ٹاکیٹو تو نہیں تھا, سو کے جب اٹھتا تھا تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی تھی. ایک ایک راوی کے اوپر پوری پوری باتیں ہوئی ہوئی ہیں, پھر یہ علم پہنچا. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے, یہ تو آج ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے, کیا حرج ہے, یہ حرج ہے کہ نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک سے بات ثابت ہوتی تھی, پھر پتا چلتا تھا کہ, اور یہ جو شبے لگتے ہیں نا, کوئی کہتا ٹھیک ہے کوئی کہتا غلط ہے, وہ یہی لگتے ہیں. مثال ہے کہ بیچ میں یہاں ایک راوی ہے بالفرض عبداللہ نام کے, اب یہ روایت آتی کہ سب لے کے آ گئے ادھر, آپ کو وہ روایت دکھے گی, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے. امام بخاری جب اس حدیث کو لیتے تھے نا, تو وہ جب آئے تو ان کی ریسرچ بڑی سخت تھی, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سینسٹیو قسم کے سکینرز تھے امام بخاری کے حدیث لینے کے لیے. پیچھے آپ کو سنا چکی ہوں کہ ایک شخص کا گھوڑے کو جھوٹ بول کے کھانے کے لیے بلاتے ہوئے دیکھ کر یہ واپس چلے گئے تھے کہ یہ شخص میرے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے. امام بخاری دیکھتے ہیں کہ یہ شخص سب ٹھیک ہے, لیکن یہ بات عبداللہ نے کہی ہے اپنی زندگی کے 40 سال میں. پھر پتا چلا جب اس کی زندگی پڑی تو لوگوں نے بتایا کہ 30 سال تک تو یہ شخص بالکل ٹھیک تھا, لیکن 30 سال کے بعد ذرا اس کا حافظہ کمزور ہو گیا. بعض کا یہ بھی آتا ہے کہ 30 سال کے بعد اس کی توجہ بدل گئی, یہ کسی اور فرقے میں چلا گیا, کوئی اس کی سوچ بھٹک گئی اسلام سے. پھر امام بخاری کہتے تھے نہیں, میں یہ حدیث نہیں لوں گا کیونکہ اس شخص کے حافظے میں ضعف ہے یا اس کے اخلاق میں ضعف ہے, لہٰذا یہ میں تو اپنی کتاب میں نہیں رکھتا, تم چھوڑ دو. آپ کو پتا ہے کہ امام بخاری کی چھوڑی بھی حدیثوں کی جو جتنی حدیثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا نا, اس پہ پھر پوری پوری کتابیں ہیں. موتا امام مالک, مصدرک حاکم, وہ ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے نہیں سوری آئی کینٹ. جیسے کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں نا لوگ, بڑے اسٹورز ہیں, اچھی کمپنی کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کہتے نہیں چیز ٹھیک ہے, ہمیں یقین ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا ڈھکن تھوڑا, اس کی سیل پیک ذرا ٹیڑھی ہو گئی ہے, ہم اس کو نہیں لیں گے. جس کا آؤٹ لیٹس بولتے ہیں, وہ آؤٹ لیٹس ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, صرف اس میں ایک سٹینڈرڈ بلو ہوتا ہے, تو امام بخاری نہیں لیتے تھے. تو اس کے لیے زندگیاں لگی ہیں نا, دعا کریں کہ ہم بھی لگائیں, ایک زندگی تو چھوٹی سی لگائیں. اور یہ کیسے لگے گی, آپ کہیں گے آپ چھوڑ کے تو ہم چلے جائیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں صرف حدیث پڑھے, ایسا نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آپ نکلے نا, میں کہتی ہوں کہ قرآن تو صرف آپ کا یہ پہلا قدم ہے, اس وقت جس لیول پہ آپ الحمدللہ قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، یہ آپ کا اگر دل کھول دیتی ہے، آپ کو قرآن کا ایک مفہوم سمجھ آ گیا، لفظی ترجمہ یاد ہو گیا، کچھ مکی متنی آیتیں صورتیں، یعنی اگر 80-70% بھی آپ نے اندر ڈال لیا نا، آپ دیکھیے کہ آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ پھر آگے آئیں گے انشاءاللہ، اور سبھی نے آگے بڑھنا ہے، کورسز چھوٹے ہوں گے، آپ اس میں سیکھیں گے، کرتے کرتے پھر آگے آپ ہیلپ کرائیں گے، کبھی آپ کسی جگہ ڈسکشن کرنا ہوگا آپ نے، پھر آپ اور ریسرچ کریں گے۔ یہ جو باتیں میری آج آپ کو بڑی مفوق الفطرت سی لگتی ہوں گی نا، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے عام ہوگی، لیکن اس کے لیے ڈیڈیکیشن، اور ڈیڈیکیشن کے لیے ضروری ہے اپنی قسمت پہ ناز کرنا کہ اللہ تو نے ہمیں چن لیا، بڑی مشکل سے ہمارا سلیکشن ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی گھڑ دوڑ ہوتی ہے یا کوئی بھی دوڑیں ہوتی ہیں نا، تو 100 لوگ شروع کرتے ہیں، پہلے تو ان کی سلیکشن ہی بڑی مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں میرا نام آ جائے اس سلیکشن میں، پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گئے چوز، چلو جی جاؤ تم ٹیسٹ ہو، چلے دوڑ کا چھوڑیے، یہ ٹوفل کا جو امتحان ہوتا ہے جو باہر کے ملکوں میں فری پڑھنے کے لیے پھر بھیجتی ہے حکومت، پورے ملک میں سے لوگ چنے جاتے ہیں، ایک جگہ پاکستان میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر سارے شہروں کے 20-50-100-100 لوگ آئے ہوتے ہیں، کئی ہزار لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں، اس میں سے 20 چنے جاتے ہیں، اب ان میں سے جب وہ چنے جاتے ہیں ہر علاقے کے لوگ، پھر ان کے دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ شروع کا سلیکشن ایزی ہوتا ہے، آپ کا نام کسی آپ کے رشتہ دار کی بیس پہ، کسی کی سفارش سے آ گیا جس کا بھی یہ ٹیسٹ دلوا لیں، ٹیسٹ دلوانے کے بعد آگے کس کا کام ہے؟ آپ کا ہوتا ہے، پھر آپ اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں، آپ فری یونیورسٹیز تک پہنچ جاتے ہیں، جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب اس وقت اپنے آپ کو سوچیں کہ اس پورے شہر میں سے پہلے بیچ کے لیے اللہ نے آپ کو چوز کیا، آپ کا مقام وہ ہو گیا جو سابقون الاولون کا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے درجے دن بدن دن بدن، اب آپ میں سے کچھ تو اس کورس پہ کہیں گے بس ہمت ختم، کچھ تو اللہ نہ کرے پہلی ہمت توڑ دیں، وہ تو محرومی کی بات ہوگی۔ کیونکہ دیکھیے کبھی بھی آپ نے اورنج جوس نکالا ہو نا، مشین کے اوپر رکھ کے جب نکالتے ہیں، شروع میں جب آپ اورنج کو رکھتے ہیں نا تو محفوظ ہوتا ہے، لیکن فیل کیا کرے جب اس کا اندر کا پلم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر بہت خطرناک ہو جاتا ہے وہ، کبھی کبھی آپ کا اپنا ہاتھ بھی کٹنے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی اس کا چھلکا اندر کرش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پھر جوس کڑوا ہو جائے گا اس سے۔ یہ جو قرآن کے آپ کے اب اگلے پارے چل رہے ہیں نا، 8-10 پارے جو رہ گئے ہیں پیچھے، یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ شروع میں جوش بھی، جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا اب تیسرا دور شروع ہو گیا، بچپن میں کام کرنا آسان ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، بیچ میں تو بہت ہی جوانی کا دور ہے، لیکن جب لوگ ڈھلنے لگتے ہیں نا تو پھر ان کو ہر وقت ایسے ہی کمپلیکس ہونے لگتا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یہ دور اگر آپ گزر گئے نا تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، بڑے لڑک جاتے ہیں اس میں۔ یہ مت سوچیں آپ لوگ کے میرے ساتھ مسئلہ ہے یا کس کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ اصل میں سلیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ چھانٹ چھانٹ کے کرتا ہے، یہ نہیں کہ جو جھڑ جائیں گے وہ جہنمی ہو جائیں گے یا چلے جائیں گے، اگر انہوں نے پیغام لے لیا اپنے جوگے وہ ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو شرشک سے بچا لیں گے، کچھ کر کرا لیں گے، لیکن وہ دا ٹاپ موسٹ نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجنے کے جتنی باتیں یہاں پتہ چلی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم اللہ کے نبی کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
اللہم صلی علی محمد
لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا يقودنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا.
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
للعمل به.
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا. فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني يعزز أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة أمة أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة أمة
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الكرام. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الكرام. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعلم منهل أنعم به من مورد لمن اشتقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا يغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Last number 226 Ayat number 41 to 88 Surah Sad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب
ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا
وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار
أولي الأيدي والأبصار
أولي الأيدي والأبصار
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل
وكل من الأخيار
وكل من الأخيار
هذا ذكر
هذا
وإن للمتقين لحسن مآب
وإن للمتقين لحسن مآب
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب
جنات عدن
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة
وعندهم قاصرات الطرف أتراب
وعندهم قاصرات الطرف أتراب
هذا ما توعدون ليوم الحساب
هذا ما
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
هذا وإن للطاغين لشر مآب وإن للطاغين لشر مآب
وإن للطاغين لشر مآب
جهنم جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ذلك لحق تخاصم أهل النار
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار
إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون
أنتم عنه معرضون
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون
بالملأ الأعلى إذ يختصمون
بالملأ الأعلى إذ يختصمون
إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
فسجد الملائكة كلهم أجمعون
فسجد الملائكة كلهم أجمعون
إلا إبليس
إلا
استكبر وكان من الكافرين
استكبر وكان من الكافرين
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي
قال يا
أستكبرت أم كنت من العالين
أستكبرت أم كنت من العالين
قال أنا خير منه
قال أنا خير منه
خلقتني من نار وخلقته من طين
خلقتني من نار وخلقته من طين
قال فاخرج منها فإنك رجيم
قال فاخرج منها
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين
قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون
قال
قال فإنك من المنظرين
قال فإنك من المنظرين
إلى يوم الوقت المعلوم
إلى يوم الوقت المعلوم
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين
قال فبعزتك لأغوينهم
إلا عبادك منهم المخلصين
إلا عبادك منهم المخلصين
قال فالحق والحق أقول
قال فالحق والحق أقول
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين
إن هو إلا ذكر للعالمين
ولتعلمن نبأه بعد حين
ولتعلمن نبأه بعد حين
جي یہاں پر لسن پورا سورة صعب بھی پوری ہوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبق نمبر 226 آیت نمبر 41 سے سورت کے آخر تک یعنی آیت نمبر 88 سورت سعد لیسن نمبر 226 آیت نمبر 41-88 سورت سعد لسی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر اور یاد کرو عبدنا
ہمارے بندے کو
ایوب
اذ نادى ربه
جب اس نے پکارا اپنے رب کو انی مسنی الشیطانو
کہ پہنچائی مجھ کو شیطان نے
بنصب تکلیف وعذاب اور ایزا ارکت
زمین پر مارو
بریجلی کا
اپنا پاؤں
ہاذا مختصلم
یہ نہانے کو
باریدن
ٹھنڈا
و شراب
اور پینے کو
وَوَحَبْنَا لَهُ
اور عطا کیے ہم نے اس کو
اَهْلَهُ
اس کے گھر والے
وَمِثْلَهُمْ
اور ان کے برابر
مَعَهُمْ
ان کے ساتھ
رَحْمَتًا مِنَّا رحمت ہماری طرف سے
وَذِكْرَا
اور نصیحت
لِأُولِي الْأَلْبَابِ
عقل والوں کے لیے
وَخُذْ بِيَدِكَ
اور لے لو اپنے ہاتھ میں دخسن جھاڑو
فَدْرِبْ بِهِ
پس مارو اس کے ساتھ
وَلَا تَحْنَثْ
اور نہ قسم توڑو
اِنَّا وَجَدْنَاهُ
بے شک ہم نے پایا اس کو
صابر
نِعْمَ الْعَبْدُ بہت اچھا بندہ
اِنَّهُ
اَوَّابُ
اِنَّهُ اَوَّابُ
بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا،
بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا،
وذکر عبادنا
وذکر عبادنا
اور یاد کرو ہمارے بندوں کو،
اور یاد کرو ہمارے بندوں کو،
ابراہیم و اسحاق و یعقوب،
ابراہیم و اسحاق و یعقوب،
ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو،
ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو،
اولی الایدی والابصار،
اولی الایدی والابصار
ہاتھوں والے اور صاحب نظر،
ہاتھوں والے اور صاحب نظر،
انا اخلصناہم،
انا اخلصناہم
بے شک ہم نے خالص کیا ان کو،
بے شک ہم نے خالص کیا ان کو،
بخالصتن
بخالصتن
ساتھ ایک خالص،
ساتھ ایک خالص،
ذکر
الدار
یاد گھر کی،
یاد گھر کی،
وَإِنَّهُمْ
وَإِنَّهُمْ
اور بے شک وہ،
اور بے شک وہ،
عندنا
عندنا
ہمارے پاس،
ہمارے پاس،
لمن المصطفین الاخیار،
لمن المصطفین الاخیار
برگزیدہ لوگوں میں سے بہت نیک لوگ،
لوگوں میں سے بہت نیک لوگ،
وذکر اور یاد کیجئے،
اور یاد کیجئے،
اسماعیل و الیسع و ذی الکفل، اسماعیل اور یسع اور ذی الکفل کو،
اسماعیل اور یسع اور ذی الکفل کو،
وکل من الاخیار،
وکل من الاخیار
اور سارے نیک لوگوں میں سے تھے،
ہاذا
ذکر،
ہاذا ذکر
یہ نصیحت ہے،
یہ نصیحت ہے،
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
اور بے شک متقیوں کے لیے،
اور بے شک متقیوں کے لیے،
لَحُسْنَ مَآب
لَحُسْنَ مَآب
البتہ عمدہ ٹھکانہ ہے،
البتہ عمدہ ٹھکانہ ہے،
جَنَّاتِ عَدْنٍ
جَنَّاتِ عَدْنٍ
باغ ہمیشہ رہنے کے،
مفتحتن
کھلے ہوں گے، لہم الابواب ان کے لیے دروازے، متقیین فیہا تکیہ لگائے ہوں گے ان میں، یدعون فیہا طلب کریں گے ان میں، بفاکہتن کثیرہ بہت سے میوے، و شراب اور پینے کی چیز، و عندہم اور ان کے پاس، قاصرات الطرف نیچی نگاہ رکھنے والیاں، اتراب ہم عمر، ہاذا ما توعدون
یہ
جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب حساب کے دن کے لیے، ان ہاذا بے شک یہ، لرزقنا ہمارا یقینی رزق ہے، ما له من نفاد نہیں اس کے لیے کبھی ختم ہونا،
ہاذا
یہ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ اور بے شک سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مَآب ضرور برا ٹھکانہ ہے، جہنم جہنم یسلونہا داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد بس وہ برا ہے ٹھکانہ، ہاذا یہ، فلیذوقوہ بس چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو، حمیمن کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ، وآخر اور دوسرے، من شکلہ
اسی شکل کے
ازواج
ہم مثل
یعنی اسی طرح کے اور بھی عذاب ہوں گے ہذا فوجن
یہ ایک فوج ہے
مقتحمن داخل ہونے والی معکم
تمہارے ساتھ
لا مرحبم بہم نہ کوئی خوشی ہو ان کو انہم بے شک وہ سال النار داخل ہونے والے ہیں آگ میں قالو بلن تم کہیں گے بلکہ تم لا مرحبم بکم نہ خوشی ہو تم کو انتم تم ہی قدمتموہ لنا آگے لائے ہو اس کو ہمارے لیے فبئس القرار پس برا ہے ٹھکانہ قالوا ربنا کہیں گے ہمارے رب من قدم لنا جو سامنے لایا ہمارے لیے حاضا یہ فزدہ پس تو زیادہ کر دے اس کو عذابن دیفن عذاب دگنا فی النار آگ میں وقالو اور وہ کہیں گے ما لنا کیا ہے ہمارے لیے لا نرا نہیں ہم دیکھتے رجالن شخصوں کو کننا نعدہم تھے ہم شمار کرتے ان کو من الاشرار بروں میں سے اتخذناہم کیا ہم نے کیا ان کو سخریاً مذاق ام زاغت انہم یا چوک گئی ان سے الابصار آنکھیں ان ذالک بے شک یہ لحق البتہ سچ ہے تخاصم باہم جھگڑنا اہل النار اہل دوزخ کا قل انما کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں انا منذر میں ڈرانے والا ہوں وما من الہ اور نہیں کوئی الہ الا اللہ اللہ کے سوا الواحد القہار اکیلا زبردست رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمین کا وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے العزیز الغفار غالب بخشنے والا قل ہوا کہہ دو وہ نبأٌ عظیم ایک خبر ہے بڑی انتم عنہ تم اس سے معرضون منہ پھیرنے والے ہو ما کان لیا نہیں تھا میرے لیے من علم کچھ علم بالملأ الاعلی اوپر کی مجلس کا اس یختصمون جب وہ جھگڑتے تھے ایوحا الیہ نہیں وحی کی جاتی میری طرف إلا أنما مگر یہ کہ
أنا نذير مبين
میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا
اس قال ربك
جب کہا آپ کے رب نے
للملائکتی فرشتوں کو
انی خالق
کہ میں پیدا کرنے والا ہوں
بشرم من تین
ایک بشر مٹی سے
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں درست کر لوں اس کو وَنَفَخْتُ فِيهِ
اور پھونک دوں اس میں
مِن روحی
اپنی روح میں سے
فَقَعُوا لَهُ
پس گر پڑو اس کے لیے
ساجدین
سجدہ کرتے ہوئے
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ پس سجدہ کیا فرشتوں نے
كُلُّهُمْ
سب کے سب
اجمعون
اکٹھے
إِلَّا إِبْلِيس
مگر ابلیس نے
استکبر تکبر کیا
وَكَانَ
اور ہو گیا
مِنَ الْكَافِرِينَ
کافروں میں سے
قَالَ يَا إِبْلِيسُ
کہا اے ابلیس
مَا مَنَعَكَ
کس چیز نے منع کیا تجھ کو
انتسجد
کہ تُو سجدہ کرے
لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
اس کو جسے پیدا کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے
استکبرت
کیا تکبر کیا تُو نے
ام کنت من العالین
یا ہے تُو سرکشوں میں سے
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
کہا میں بہتر ہوں اس سے
خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ
تُو نے پیدا کیا مجھے آگ سے
وَخَلَقْتَهُ مِن تِين اور پیدا کیا اس کو مٹی سے
قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا
فرمایا بس نکل جا اس سے
فَإِنَّكَ رَجِيم
بس بے شک تُو مردود ہے
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي
اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے
إِلَى يَوْمِ الدِّين
قیامت کے دن تک
قَالَ رَبِّ
کہنے لگا میرے رب
فَانْزِرْنِي
پس مہلت دے مجھ کو
إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُون
اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے
قَالَ فَإِنَّكَ
فرمایا بے شک تُو
من المنظرین
مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے
إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم
اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ
کہا تیری عزت کی قسم
لَأُغْوِيَنَّهُمْ
البتہ میں ضرور بہکاتا رہوں گا ان کو
اجمعین
سب کو
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
مگر تیرے وہ بندے جن کو خالص کیا گیا قَالَ فَالْحَقُّ
فرمایا پس سچ ہے. والحق اقول اور سچ میں کہتا ہوں. لاملأن جہنم میں ضرور بھروں گا جہنم کو. من کا تجھ سے. وممن تبعک اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے. منہم اجمعین ان میں سے سب سے. قل ما اسألکم کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے. علیہ من اجر اس پر کوئی صلا. وما انا من المتکلفین اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے. ان ہوا الا نہیں ہے وہ مگر. ذکر للعالمین نصیحت اہل عالم کے لیے. ولتعلمن اور تم کو ضرور معلوم ہو جائے گا. نبأہ اس کا حال. بعد حین ایک وقت کے بعد. بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک.
ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن فَتَحَتَ لَهُمُ الْأَبْوَابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هَذَا شر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك اسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسير دیکھیں گے آیت نمبر 41 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذكر ربنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور یاد فرمائیے ہمارے بندے ایوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اے اللہ پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ. حکم کیا ہوا؟ ارکس برجلک حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. ہاس مختصل بارد و شراب یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی. اور جب وہ یہ صبر کر چکے تو اللہ نے کیا دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ماہم رحمتم منا و ذکر علی الالباب اور ہم نے عطا فرمایا ان کو ان کے اہل اور ان کے ماند اور ان کے ساتھ ہی بطور رحمت اپنی جناب سے بھی اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے. پھر اس کے بعد کچھ اور واقعات تھے ان کی زندگی کے جس کے اندر اشارہ ملتا ہے اگلی آیت میں. وَخُذْ بِيَدِكَ دِخْسًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, اور حکم ملا کہ پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو, کیونکہ اِنَّا وَجَدْنَا حُسَابِرًا, بے شک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا, نعم العبد, بڑا خوبیوں والا بندہ, اور انہ اواب, بے شک وہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے. یہ چار آیات حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہیں. چوتھی دفعہ ان کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے. ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت ایوب کو سورۃ نساء کی آیت نمبر 163 میں, سورۃ الانام کی آیت 84, سورۃ انبیاء کی آیت 83 اور 84 میں ہم تھوڑا سا ان کے حالات جان چکے, اور اب یہاں پہ ان کا قصہ آتا ہے. جہاں حضرت ایوب کا نام آتا ہے وہاں صبر کا تذکرہ آ جاتا ہے. حضرت ایوب کون تھے؟ اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہم سب کے لیے رول ماڈل بنا کے رکھا ہے. اپنے دور کی شخصیت تھے, اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے, لیکن ہم جو چنے ہوئے بندوں کے ساتھ معاملہ عموماً سوچتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی دکھ آئے گا نہ تکلیف آئے گی, اور بیمار تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے, اور نہ کبھی ان کی زندگی میں کوئی غم کا شائبہ ہوگا کیونکہ وہ بڑے پہنچے ہوئے. تو ہمارا یہ نظریہ درست نہیں. اللہ کے نبی سب سے زیادہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے لیکن سب سے زیادہ آزمائے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اشد البلائی, سب سے زیادہ شدید آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں, اور اس کے بعد پھر جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی ہی اس پہ تکلیفیں آتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. پیچھے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حال سنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مال, دولت, ظاہری باطنی نعمتیں دے کر آزمایا, اختیارات دے کر آزمایا, صحت عافیت دے کر آزمایا. اب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں جسے تکلیفوں اور مصیبتوں نے گھیر لیا, جن کے جسم پر بیماری تھی, بچے بچیاں مر گئے, مال ختم ہو گیا, اپنوں نے آنکھیں پھیر لیں. ہر قسم کا غم جو ایک انسان کو لاحق ہو سکتا ہے وہ حضرت ایوب کو تھا. روایات میں آتا ہے کہ ان کے جسم پر ایک سکن ڈیزیز ہو گئی تھی, پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے, اور یہاں ہم ذرا لفظوں پہ بھی ساتھ دیکھتے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا دکھ اور غم کے وقت پہ کیا رویہ ہوتا ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج کل ہم لوگ پریکٹیکلز کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ میں سے جس نے بھی سائنس پڑھی ہے وہ میری اس بات کو یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری جو ہم ٹیچر کے ساتھ کلاس روم میں کرتے ہیں, وہ بورڈ پہ کچھ ایکویشنز لکھ کر, کچھ فارمولے لکھ کر ہمیں سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لیکن بات دل میں ذہن میں آ بھی جائے لیکن ٹکتی نہیں ہے, بار بار بھول جاتی ہے, اور کئی تک بندیاں کر کے ان باتوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے جو فیکٹس کی صورت میں کتابوں میں موجود ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ٹیچرز کیا کرتے ہیں, آپ کو پریکٹیکل روم میں لے جاتے ہیں, لیبورٹری میں ہوتے ہیں, وہاں جا کے جب پریکٹیکلی آپ وہ چیزوں کے جوڑ توڑ کرتے ہیں تو شاید ہی کبھی زندگی بھر وہ آپ کو چیز بھولے. جو غلطی آپ نے کسی لیبورٹری میں کی یا ڈاکٹرز نے اگر کسی بھی ہاؤس جاب کے دوران ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ کبھی نہیں بھولتی. تو یہاں آج کل ہم پریکٹیکل اسپیکٹس پڑھ رہے ہیں قرآن کے, اور سورۃ سواد تو بالکل انبیاء کرام کو ہمارے سامنے ایک رول ماڈل بنا کے دکھاتی ہے. روایت میں جو بات آتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت ایوب کی زندگی میں کوئی کمی نہ تھی, اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی تھی, لیکن جب چھیننے پہ آیا مال بھی لے لیا, اولاد بھی مر گئی اور بیمار بھی ہو گئے. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آج کوئی نعمتوں میں ہے تو مت سوچے کہ ہمیشہ رہیں گی. کل من علیہا فان, جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں یہ فانی ہے. یہ بات عام طور پہ سمجھ نہیں آتی, اور جب آ بھی جائے تو اس وقت تو ضروری بھول جاتی ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی مرحلہ آتا ہے. لہذا اس وقت خود کو اس بات کا احساس دلانا کہ جو کچھ تھا وہ اللہ کا تھا, جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے, جو چلا گیا اس کا زیادہ غم نہ کرو, جو پاس ہے اس کی فکر کرو. حضرت ایوب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو کوئی غم پہنچتا تو یہی کہا کرتے تھے کہ اللہم آتیتا، اے اللہ تو نے دیا تھا اور اب لے لیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بچے کے انتقال کا وقت تھا تو آپ کو پہلے خبر دی گئی کہ بچہ بہت بیمار ہے. آپ اس وقت دین کی کسی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے. آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ایک اپنے ذاتی غم کو اتنا بڑا غم بنا لوں کہ اجتماعی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکوں، تو آپ نے جانے سے انکار کیا اور دعا دے دی کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ خبر آئی کہ اب اس بچے کا انتقال ہو گیا. اس موقع پر آپ نے وہ دعا مانگی جو آج بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صبر کا نمونہ بنتی ہے. جب کوئی غم پہنچے، ایک ایک لفظ انسان کے عقیدے کو کھولتا ہے. میں بول دیتی ہوں، لکھ لیتے ہیں اور پھر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے تو اس کے لیے ابھی سے یاد کر لیں. ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا. ولہ ما آتا، اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا ہوا ہے. وکل شعین عندہ باجل مسمى، اور ہر چیز اس کے پاس سے ایک خاص وقت تک کے لیے ہے. فل تصویر، بس چاہیے کہ صبر کر. ول تحتسب، اور چاہیے کہ اس پر اجر کی امید رکھ. یہ دعا آپ نے اپنی بیٹی کو اس وقت کہی جبکہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی بچوں کا غم دیا اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی تکلیف بھی لگ گئی اور مال بھی چلا گیا. کبھی ذرا غور کر کے تو دیکھیے، ان تین چیزوں کو آپ اپنی زندگی سے نکالیں، پیچھے کیا رہتا ہے؟ کھوکھلی زندگی. یہی تو تین بندشیں ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، اور یہی وہ تین چیزیں ہیں جن کے تقاضے نبھانے میں اللہ سے دور ہوتے ہیں. لیکن کیا ریئیکشن تھا، کیا ریسپانس تھا ایوب کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قابل ذکر ہے، ریمائنڈیبل، ریمارکیبل. میڈیا پہ خبر دو، اس کو کتابوں میں لکھ دو کہ جب دکھ آتے ہیں تو اس وقت جو صبر والے بندے ہیں ان کا رویہ کیا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو. لفظ وَاذْكُرْ میں بھی ان کا ذکر خیر بلند کرنا ہے. عَبْدَنَا، ہمارا بندہ، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا وَاذْكُرْ أَيُّوبَ، بات کافی تھی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا وَاذْكُرْ نَبِيُّنَا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا وَاذْكُرْ رَسُولُنَا، اور کیا کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو. اللہ کسی کو اپنا بندہ کہہ لے، یہ بہت بڑی بات ہے. پیچھے عباد الرحمن میں بات ہو گئی، یہ عزت کے لیے ہوتا ہے، اضافت برائے تشریف. اور دیکھا جائے تو یہاں ایوب کو بندہ کہنا صرف عام انسانوں کو بندہ کہنے والا بندہ نہیں بلکہ بندگی کے معنوں میں ہے. کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو خوشیوں میں بھی میرا بندہ رہا، میرا غلام رہا، میری اطاعت کرتا رہا، میرے حکموں پہ راضی رہا، میرے فیصلوں پہ راضی رہا. مصیبتیں تو پڑی، پریشانیاں تو آئیں، لیکن انہوں نے رب کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، بلکہ جب دکھ آئے اس نادا ربہ، اس نے پکارا اپنے رب کو. ہم مشکلات میں کن کو پکارتے ہیں؟ ہمارا تو ہاتھی فون سے نہیں ہٹتا، ہم تو گلے لگ لگ کے رونے کو کہتے ہیں کہ ہائے میرا کچھ کرو. تسلی دینے والے بھی کمزور، تسلی مانگنے والا بھی کمزور. لوگ دکھ بانٹنے آتے ہیں، دکھ بڑھا کے جاتے ہیں. لکھ لے یہ بات، جس زخم کو جتنا کرے دیں گے اتنا خون نکلے گا، پس نکلے گا، اور بار بار کرے دیں گے تو سیپٹک ہو جائے گا، زخم ناسور بن جاتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے، اللہ کے دیے ہوئے چھوٹے چھوٹے غم ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں ہم سے لوگوں کی ہمدردیوں کی وجہ سے. لوگ کیا دیں گے، ان کے تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، ان کے ہاتھ میں تو اپنا آپ نہیں ہے. اللہ کے بندے دکھوں میں رب کو پکارتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب خوشحال تھے تو اس وقت تو اللہ کو بہت ہی پکارتے تھے. اور اسی پیشہ شیطان کو ان کے اوپر غصہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو دیا ہے اور پھر بھی اللہ اس کو صبر والا کہتے ہیں. کیونکہ خوشیوں میں پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کتنا صبر والا ہے. آزمائش آ گئی، کیا؟ انی مسنی الشیطانو، بے شک مجھ کو چھوا ہے شیطان نے، بنصب وعذاب، نصب اور عذاب دو لفظ ہیں. نصب یہاں آیا ہے جسمانی تکلیف کے لیے, سکن ڈیزیز کے لیے, اور عذاب آیا ہے مالی تکلیفوں کے لیے. اب یہ کیسے ہوا اس میں ہم تھوڑی سی بات تو پیچھے کر ہی چکے ہیں, لیکن بعض کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو آزمائش میں ڈلوانے کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی. آپ بڑی بات کرتے ہیں کہ ایوب بڑا شکر والا ہے, کیوں نہ شکر کرے کیونکہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے. تو کہا نہیں, مجھے پتا ہے میرا ایوب بڑے صبر والا ہے. تو پھر اس کے پریکٹیکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ایوب نے تکلیف کو شیطان کی طرف کیوں رکھا, کیا تھا شیطان کا مسن یا زور؟ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے تھے. جب بھی انسان کے اوپر کوئی ان یوزل کیفیت آئے, کوئی دکھ یا خوشی یا سکھ یا کوئی ایسی چیز, اس وقت شیطان بندے کے دل میں بڑے وسوسے ڈالتا ہے. پہلے تو نعوذ باللہ یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ نے تم پر ظلم کیا. دوسرا خیال یہ ڈالتا ہے کہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تیسری بدگمانی یہ ڈالتا ہے کہ اللہ نہیں تمہاری سنتا, دیکھو کتنی دعائیں مانگی تم نے اللہ نے پوری نہیں کی. اور اسی طرح ایک سلسلہ چل پڑتا ہے وسوسات کا. تو جب بندے کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ آئے تو اذنادا ربہ, پھر پکار لے رب کو کہ اللہ بچائے اس دشمن جان اور دشمن ایمان سے. شیطان کے وسوسوں سے بھی ہم تبھی بچ سکتے ہیں جب ہمیں اللہ کی مدد ہوگی. جب تک اللہ ساتھ نہیں دیتا شیطان کے وسوسوں سے ہم بچ نہیں پاتے. بس نے اس بات سے یہ لیا کہ شاید شیطان نے ان کو کسی سکن ڈیزیز میں ڈالا تھا, تو ایسا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ خوشی اور غم دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. شیطان کی طرف نسبت کرنا یہاں ادب کا تقاضا بھی ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو پیچھے ہم حضرت ابراہیم کے قصے میں پڑھ چکے کہ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی اللہ کی طرف کی. اور یہی یہاں انداز دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا تو کوئی فیصلہ نہیں تھا, تیرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا مجھے ضرر دینے کا, تو مجھے کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا, تو تو بہت پیار کرتا ہے مجھ سے. ہاں ہاں یہ شیطان ہے جو بس مجھے بے صبرہ بنانا چاہتا ہے اور مجھے ایسی باتوں میں لا رہا ہے. تو یہاں شیطان کی طرف نسبت کرنا ادب کا ایک بہترین نمونہ ہے. وعذاب باتیں, بعض کہتے ہیں کہ ان آزمائشوں کے دنوں میں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک رہے. بعض کہتے ہیں کہ 17 مہینے تک یہ بیماری رہی. جتنی بھی تھی, میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ اب ایوب علیہ السلام کے بارے میں گمان ہے کہ چاہے وہ 17 مہینے اس بیماری میں یا دکھ میں اور بچے کے اور گھر کے اور مال کے لٹنے پہ رہے, یا وہ 18 سال رہے, وہ واقعی صابر تھے. کیونکہ جو بندہ بیماری پر ایک دن میں صبر نہیں کر سکتا نا, وہ ایک سال بھی صبر نہیں کر سکتا. جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا, وہ اتنی جلدی اپنا حوصلہ چھوڑ دیتا ہے. بعض لوگوں پہ تکلیف آتی ہے تو شروع میں صبر کرتے ہیں, تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں جب سمجھ آتا ہے کہ واقعی یہ معاملہ ہو گیا. یہ بھی درست رویہ نہیں. دوسروں کی اس سے اپوزٹ کیفیت ہوتی ہے. شروع میں بہت رونا دھونا, پھر صبر کر لیتے ہیں. یہ بھی درست رویہ نہیں. انبیاء کرام کا اسوہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا. اور دیکھیے شکر صبر میں ڈھلتا ہے اور صبر شکر میں ڈھلتا ہے. جو اچھے دنوں میں اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے نا, وہ دکھ اور غموں میں بھی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ عمل کوئی ظاہری باہر کا عمل نہیں ہو سکتا, امپوسیبل ہے. آپ ایسے دکھ کے لمحوں میں جا کے کسی سے کہیں صبر کیجئے, اس کا دل چاہے گا آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے. وہ کہے گا میرے پہ چوٹ پڑی ہے, تمہیں کیا پتا. اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کرنی چاہیے, اور اللہ کی کتاب ہمیں اس کے لیے تیار کر دیتی ہے. اور سیرت کے واقعات ہمیں ہماری عملی زندگی میں آئے ہوئے غموں اور صدموں کے وقت میں صبر کرنے کے قابل کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ دنیا میں کسی امتحان کے آنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں نا. کوئی کمرہ امتحان میں جا کے تو نہیں کہتا کہ اب مجھے وقت دو ذرا میں تھوڑا سا تیاری کر لوں پھر پڑھوں. پہلے تیاری کی بھی امتحان میں کام آتی ہے نا. تو خوشیوں کے وقت کا صبر غموں کے صبر میں کام آتا ہے. اور اس کو ایک اور انداز سے بھی کہوں گی کہ خوشیوں کے وقت میں کیا ہوا شکر دکھوں کے وقت میں صبر میں ڈھل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی کہ عجب الامر مومن, مومن کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے. جب خوشی ملے تو شکر,
اور شکر کا بدلہ جنت، غم ملے تو صبر اور صبر کا معاملہ جنت. آپ نے کبھی سی سا دیکھی ہوگی جس کے ایک طرف ایک بیٹھتا اور ایک دوسری طرف، یوں اس طرح کی رائڈ ہوتی ہے، بچے یوں ایک سیدھی سی تختی پہ بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف اور ایک طرف، آپ جتنا ایک سائڈ سے نیچے جاتے ہیں دوسری سائڈ سے اوپر جاتے ہیں، نیچے اوپر. یہ صبر اور شکر ایک سی سا کی طرح انسان کی زندگی میں رہتے ہیں. یا تو آپ کسی وقت میں شکر کر رہے ہوتے ہیں اور کسی وقت میں صبر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہے ایک بیلنس ایٹیچیوڈ. انہوں نے صبر کیا، اللہ کو ان کی یہ بات اتنی پیاری لگی کہ کہا آپ سارے ہی یاد کرو میرے بندے کو، دیکھو میرا بندہ کیسا ہے. ہم عموماً کیا چاہتے ہیں؟ لوگ ہماری باتیں کریں. بڑا رو رہی تھی، بڑا دکھ تھا اس کو، دیکھو بہن تو زمین پہ لوٹ رہی تھی، اور تمہیں پتا ہے وہ بیوی وہ تو سر کے بال نوچ رہی تھی. ہم یہ ذکر چاہتے ہیں، ہوگا کیا؟ اللہ کی نظروں میں مجرم بن جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غم میں دکھ میں سینہ کوبی کی، اپنے آپ کو ماتم کی کیفیت میں رکھا، قیامت کے دن اللہ اسی عورت کو کھجلی کا کرتا پہنائیں گے کہ آج پھر وہی حرکتیں کرو. امیجن کریں ذرا، جب دکھ آتے ہیں نا، جب موتوں کی خبریں ملتی ہیں، تو لوگ جو بیوقوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں، اگر عام حالات میں کوئی کرے تو ہم اس کو باقی دیوانہ کریں. وہی سزا میدان محشر میں جا کے ملے گی کہ عجیب و غریب طریقے سے کھجلی کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ایک تماشا بنائے گا. تو لہذا صبر کا وقت، ان صبر ان دسد مت لولا. ایک عورت روتی بھی دیکھی گئی، بہت سینہ کوبی کر رہی تھی، کسی قبر کے سہانے بیٹھے رو رہی تھی، کہتی میں نے نہیں جانے دینا، میں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. اللہ کا نبی پاس سے گزرا، کہا اصبری، اے عورت صبر کر. وہ پہچان نہ سکی آپ کو کہ آپ کون ہیں. کہنے لگی ہاں جو غم مجھ پہ پڑے تم پہ پڑا ہو تو تمہیں پتا چلے. آپ اس کی یہ بات سن کے صبر کر کے چلے گئے. یہ بھی ایک صبر کا نمونہ تھا. یہ نہیں کہا کہ تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں، چلے گئے. بعد میں اس عورت کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی کے پاس آئی روتی ہوئی، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، مجھے پتا نہیں تھا، میں بڑی صدمے میں تھی، مجھے بڑا دکھ ہوا ہوا تھا، اس لیے میں یہ غلط باتیں بول گئی. آپ نے فرمایا ان صبر ان دسمت لولا. صبر تو ہے ہی وہ، جب چوٹ پڑے تو صبر کرو. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، بعد میں تو بندہ تھک ہی جاتا ہے رو رو کے، ہچکیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے آنسو بھی بند ہو جاتے ہیں. تو لہذا اللہ کا یہ بندہ صبر کی ایک تصویر تھی. سب کچھ لٹ گیا، اللہ سے تعلق نہیں توڑا. اور یقین کریں اللہ ہمارا سب کچھ کیوں لیتا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے بن جائیں. بعض بڑے بڑے صدمے زندگی میں ہمیں جو آ جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے. اور جس کو ایک دفعہ رب مل جاتا ہے نا، اس کو بچے، بیوی، گھر، مال، سکن، بیماری، یہ تو کچھ لگتی نہیں ہے. وہ تو سب کچھ لوٹا کر بھی پھولے نہیں سماتے. ایسے بندے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں. اور یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے صبر کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس دکھ کو ضرور ٹالتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورت الانبیاء میں ان کی زبان سے جو دعا تھی وہ کیا تھی. یہاں تو صرف اس نادا ربا ہوئے نا، وہ کیفیت بیان کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا کہ کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی قبر پہ نہیں گئے، کسی بکرے چھترے کو ذبح کر کے کسی کی نیاز میں نہیں دیا، رب کو پکارا. اور پکارا کیا تھا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا. یہ بھی نہیں کہا کہ بیماری دور کر دے، بس اپنی بے بسی اور رب کی قدرت کا اظہار ہے. اور حال کیا تھا؟ رشتے دار بھی ساتھ چھوڑ گئے. روایات میں آتا ہے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا. پھر دکھ کا وقت پورا ہوا. یاد رکھیے، روئیں، چیخیں، چلائیں، رات اپنے وقت پہ پوری ہوگی. کبھی کوئی دکھ کی رات یاد کریں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پا رہے، صبح جائیں گے، سر میں درد ہے، کان میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، روئیں. کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو کھینچ کے آٹھ گھنٹے میں سے رات کو چار گھنٹے کی کر دے. وقت گزرتا ہے، اس کا اچھی طرح گزرتا ہے جو صبر سے گزارتا ہے. اور جو واہ ولا کرے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہونا تو کچھ نہیں. جتنا تڑپے گا نا، اتنا اس کا دکھ بڑھے گا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جس سے شاید آپ سمجھ سکیں. جیسے کوئی چیز ہے نا، تکلیف دینے والی چیز ہے، مثال لے لیجئے کہ کوئی تیزاب ہے، اب وہ ایک کسی کنٹینر میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کنٹینر کو اس کی جگہ پہ چھوڑ دیں، وہ اپنی تہہ پہ جمع رہے گا نا، ہے اندر تیزاب، برتن کو کھا رہا ہے، لیکن سائلنٹ چھوڑ دیں گے نا تو اس کا خطرہ نہیں ہے کہ کناروں سے باہر گر کے تو آپ کے ہاتھوں کو جلائے گا. کوشش کیا کرنی چاہیے، بڑے سکون سے بڑے آرام سے اس کو ٹیکل کریں. اور اگر آپ اس تیزاب والے برتن کو لے کے ہلے تو کیا ہوگا بھلا، وہ تیزاب باہر گرے گا اور وہ آپ کے ہاتھوں کو جلائے گا. بالکل دکھوں کے وقت میں جو تڑپتے ہیں نا، وہ اندر کا دکھ اپنے دل کو لگا لیتے، ہاتھوں کو لگا لیتے، کسی کی نظر چلی جاتی رو رو کے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی، کسی کو شوگر ہو گئی، فلاں کہتا ہے اس موقع کے بعد سے بس میں نہیں پھر اٹھی، میری تو کمر ٹوٹ گئی. یہ آپ خود اپنے آپ کو اچھال رہے ہیں. سکون سے بیٹھیے، صبر سے بیٹھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی غم آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے تھے. اذا خزب الامر، جب کوئی معاملہ حد سے بڑھ جاتا آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے تکلیف جو دی تھی وہ دے دی، آ گئی، برداشت کر لیا. اللہ کے فیصلوں سے لڑتے نہیں ہیں، قبول کرتے ہیں. کیوں کیا میرے ہی ساتھ کیوں کیا؟ حضرت ایوب نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا جب اللہ نے ان کا وقت ڈالا. کہتے ہیں کہ روایات ہیں، اب قرآن خاموش ہے اس لیے ہم بھی لمبی لفاظی نہیں کریں تو بہتر ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ لوگ ساتھ چھوڑتے گئے، سب نے چھوڑ دیا. آخر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے بندے، تم اللہ کے نبی ہو، اتنی تم نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، ذرا کچھ مانگو اللہ سے دعا. کہا اچھا، یہ بات تو مجھے بےصبرہ بنا رہی ہو، اللہ نے اتنے سال صحت دی، کیا ہوا اگر چار دن کی بیماری آ گئی، اتنا مال دیا، اتنی اولاد دی، کیا ہوا؟ تو اس بات پہ تھوڑا سا ان کا دل بڑھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، لگتا ہے اس نے کوئی بڑا جرم کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑا ہوا. اصل میں لوگ بھی تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے فیصلے نہیں اتنا رولاتے بندے کو جتنا لوگوں کی تعویلات رولاتے. کوئی جرم کیا ضرور ہے، یہ کوئی سزا ایسی نہیں ملی بھی. لگتا ہے اس نے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا جب وہ بڑے تھے، کچھ اس کو مسئلہ ضرور ہے، اور پتہ نہیں اس کی تو کمائی میں بھی کچھ ایسا. اس طرح کی باتیں یہ دکھاتی ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی باتیں حضرت ایوب نے سن لی، کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے جس میں ایوب کے اللہ کے ساتھ تعلق میں دراڑ پڑ رہی تھی، بس پھر اٹھ پڑے ہاتھ، کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ نے دعا سنی. آپ دیکھیے، دعا سنی تو کیا کہا، بس ہو گیا کن فیکون؟ نہیں، اسباب استعمال کرو، اور کس مارو پاؤں، راک آپ دعا جس کا روٹتا ہے رکزن، زور سے زمین پر پاؤں مارنے کو کہتے ہیں. کس کو مارو؟ بری جلک، اپنے پاؤں کو. پھر کیا ہوگا؟ حاز مختصلم، یہ ہے غسل کی جگہ. دیکھیے غین سین لام غسل کو کہتے ہیں نا، تو مختصل مفعول کا وزن ہے نا، مختصل وہ جگہ جہاں غسل کیا جائے گا، نہانے کی جگہ. ہاں، ایک ہوگا مختصل اور یہ ہے مختصل. وہاں کہتے ہیں کہ ان کی ایڑی سے چشمہ جاری ہو گیا. قدرت الہی تھی، ایڑی بھی پہلے موجود تھی، زمین بھی پہلے موجود تھی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا. بھی اسباب، اسی کے پتہ چلتا ہے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، ابھی اللہ کا حکم نہیں آتا، ابھی کن نہیں آیا. جب کن آ گیا صحت کا، کہا سر اپنا پاؤں تو زمین پہ ماریے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڑی ماری تو ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلا اور ایک گرم پانی کا. گرم پانی کا جو تھا اس سے کہا کہ غسل کیجئے، اور جو باردم و شراب، جو ٹھنڈا تھا اور پینے والا تھا، اس کو کہا کہ پیجئے. کوئی ڈاکٹر نہیں تھے ان کے پاس. ہم کہتے ہیں ہائے کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی اینڈ ٹائم پہ ہاسپٹل لے جاتا. ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے کو بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص اکیلا تنہائی میں ہارٹ اٹیک کا شکار ہو وہ بھی بچ سکتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اس پانی سے غسل کیا، جسم کی بیماریاں دور ہو گئی، اور پانی پیا تو اندر کے سارے روگ دور ہو گئے. جو شیطان کے اگر کوئی وسوسے تھے بھی تو وہ دور ہو گئے، اور اس طرح وہ دکھ ختم ہو گیا. اب ایسے وقت میں پتہ کیا چلتا ہے کہ بندے کو اچھے حالات میں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اور برے حالات میں مایوس نہیں ہونا. دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ وحدہ لا شریک اختیار میں ہے. چاہے تو بہترین حالات کو بدترین میں بدل دے، اور چاہے تو بدترین کو بہترین میں بدل دے. دعا کریں کہ ہم بخیریت گزر جائیں، دکھ کو بھی پی جائیں، سکھ کو بھی پی جائیں. سکھوں میں آپے سے باہر ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے نافرمان نہ بنائیں، اور دکھوں میں مایوس ہو کے شیطان کے ترنے والے نہ بنے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج کے دور کی کوئی بات ہوتی کہتے ہیں اب نہیں ٹھیک ہو سکتا، 17 سال ہو گئے اب بیماری کہاں ٹھیک ہونی ہے. اللہ نے بالکل پہلے جیسا کر دیا، بیماری گئی، پہلا روگ دور ہوا. دوسری بات، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کی مانت ان کے ساتھ اور بھی. یہ کہتا رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی. بڑی خوبصورت بات ہے. تین غم لگے تھے ایوب کو، پہلا غم دور ہو گیا اور وہ کیا تھا، صحت مل گئی. اب اولاد، اہل اور مثل ہم والی جو کیفیت ادھر آتی ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب صحت دی، جوانی دی، بیوی بھی موجود تھی، اللہ نے پہلے سے زیادہ بیٹے دے دیے، اولادیں دے دی، مال بھی دے دیا، سونے کی ٹڈیاں ان پر برسی تھی. کئی واقعات آتے ہیں، کئی روایات ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، اللہ نے دے دیا. بعض کہتے ہیں کہ ان کے پہلے ہی بچے زندہ ہوئے اور ساتھ اور بھی مل گئے. یہ بات درست نہیں لگتی، اس لیے کہ جو مر گیا اس کے لیے قیامت کے دن تک دوبارہ جینا عام انسانوں کا میں نہیں ملتا. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بعض دفعہ اس طرح کے حالات سے دوچار کیا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوبارہ اولاد دینا کیا مشکل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یاد رکھے گا کہ جس بندے نے کسی دکھ میں صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا دگنا ضرور دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی بڑی پیاری ہے کہ جس نے کسی دکھ اور صدمے میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اجر دے مجھے میری اس مصیبت پر، واخلف لی خیر منہا، اور مجھے اس سے بہترین بدلہ عطا فرما. جب یہ معاملہ کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. کسی کو شک ہے اس پہ؟ کوئی زندگی کا غم یاد کریں، کوئی دکھ یاد کریں، اور آج اگر آپ خوشیوں میں ہیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کے انہیں دکھوں کی یہ دوا ہے. اللہ نے آپ کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے. اللہ کی ذات بندے کا اجر ضائع نہیں کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ دے دیے. اجڑے ہوئے چمن میں پھر بہار آ گئی، وہ گھر جہاں اداسی اور افسردگی تھی وہاں پھر چہل پہل ہوئی، بچے بچیاں رشتے دار ایسے لگا کہ پلٹ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ مردہ زندہ نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کیسے؟ دکھوں کو سکھوں میں بدلنے کے لیے. یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کی زندگی بالکل دکھ کی آخری کڑیوں پہ ہوتی ہے. لوگ اس انسان کے، مثلا ایک لڑکی ہے، گھر نہیں بس رہا، لوگ پوری امید رکھ چکے ہیں کہ گھر بگڑ گیا، ٹوٹ گیا گھر، اب اس کو کہاں خوشی ملنی ہے. آپ جا کے دیکھیں آج بھی وہ لڑکی کہیں خوشیوں میں جی رہی ہوگی. اللہ ٹوٹے گھروں کو جوڑ دیتا ہے، اللہ بیماروں کو صحت دیتا ہے. کبھی آپ نے اپنے ارد گرد نہیں دیکھا کوئی ایسا مریض جس کی بیماری کی ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں کوئی خبر سو خبر. ہمارے اپنے خاندان میں ہماری ایک بہت پیاری عزیز ساتھی ایسی ہیں، ہم ابھی چھوٹے تھے نا، بچپن تھا، تو وہ ہم سے بڑی ہیں، تو ہمارے کانوں میں وہ باتیں یاد آتی ہیں اپنے امی ابو کی، کہ جب ہم روزہ افطار کرتے تھے نا تو کہتے تھے بچوں دعا کرو باجی کے لیے. ان کو پتہ نہیں عجیب سی کوئی بیماری تھی، سمجھ نہیں آتی تھی ڈاکٹرز کو. تو مجھے اپنا وہ بچپن یاد ہے، معصوم سی سوچیں کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور ہر فون پہ ہر وقت یہ دھڑکا ہوتا تھا کہ اللہ رحم کرے ان کی کو خبر نہ ہو. اتنی تکلیف ان کی دیکھی گئی ہے کہ واللہ کسی کو اللہ ایسی تکلیف نہ دے. اور آپ کو پتا کہ آج بھی وہ بالکل صحت مند ہے، صحت یاب ہے، بالکل اپنی زندگی گزاری. اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے لیے 20 سال پہلے کی ہوگی. کسی لمحے بھی ان کے وقت جا سکتا تھا، اور لوگ ان کے لیے امیدیں لگا کے بیٹھے، کئی دفعہ لوگ تیاریاں کر کے بیٹھے ہوتے تھے کہ اب اس کی کوئی خبر آنے والی ہے، اور آج وہ خود بھی نہیں مان سکتی کہ اللہ نے کیسے صحت دی. پھر اسی طرح یہ گھر کی بات جو کہ گھر بسنے کی، اس کی بھی ایک مثال ہمارے گھروں میں موجود ہے. ایک لڑکی کی شادی ہوئی کہیں، جو بھی حالات ہوتے ہیں، لڑکا باہر تھا، بہرحال کچھ ایسے حالات بنے کہ نہیں بنی، لڑکے کا دل نہیں ملا، اس کا نہ ملا، کتنا دن صبر کرتے، ماں باپ نے کہا کہ لڑکی ہمیں واپس دے دیں. لڑکی چلی گئی, لڑکا آتا رہا, بائٹ کچھ بھی, بہت لمبی کہانی ہوئی. آخر پھر خلا کا فیصلہ ہوا, لڑکی کا پورا فرنیچر مہکے چلا گیا, گھر چلا گیا, مقدمہ معاملہ جو بھی آپ کو ہوتا ہے ہمارے روایات ہیں, سب کچھ ہو گئے. اور اس کے بعد غالباً ایک طلاق بھی ہو گئی کہ نہیں, یہ مجھے نہیں اس وقت یاد. بہرحال کچھ نے کہا کہ ہم ایک کوشش اور کرتے ہیں, ہم لڑکے سے پوچھتے ہیں. اور آج آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکی اسی لڑکے کے ساتھ دو تین بچوں کی ماں ہے. اللہ نے بچے بھی دیے, میاں بھی دیا, دولت بھی ہے, خوش باش, جو زندگی میں نعمتیں ہوتی ہیں وہ مل گئی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر آپ دولت کی بات تیسری مثال لے لیں ادھر, تو دولت کتنوں کی بنتی اجڑتی نہیں دیکھی آپ نے؟ آپ کی اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کتنے سلمس آئے ہوں کہ جو لکھ پتی تھے وہ ککھ پتی ہو گئے, جو ککھ پتی تھے وہ لکھ پتی ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں بندے کو صبر یہ دیتی ہیں کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے, مجھے اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو دکھ کے لمحے ہوتے ہیں نا, یہ آرام سے گزر جاتے ہیں, سکھ کے نہیں گزرتے. دکھ میں تو دل بالکل فطرت سے میچ کر رہا ہوتا ہے, جیسے کائنات مسلم ہے نا, دکھوں میں تمہارا دل مسلم ہوا ہوتا ہے. اس وقت کسی سے کہیں آؤ ذرا نافرمانی کی کوئی چیز دیکھیں تو کہیں گے کیا بات کرتے ہو, آؤ ذرا نافرمانی کی کوئی چیز سنیں. کوئی غم بلانے کے لیے کیوں نہیں سیڈ سانگ سنتا؟ کبھی سوچیے آپ اس بات کو. لوگ کہتے ہیں ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں, کچھ لوگوں کی عادت ہے. میں کہتی ہوں خدا نہ خواستہ کسی کی موت کی خبر ملی, ماں مر گئی, اس کو دیں اور جاؤ یہ دکھ والا گانا سن لو, کبھی نہیں سنے گا. آپ کہتے ہیں کہ دکھ آ گیا, بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, جسم ٹوٹ رہا ہے, آپ دیں اس کو ذرا من پسند چیز کہ یہ دیکھ لو ذرا فلم, اس وقت میں تمہارا درد کم ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں. دکھ میں تو بندے کے اور رب کے بیچ کے پردے چھٹتے ہیں, اس وقت بندے کو یقین آتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پہ راضی ہے. اب آگے ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کے اندر اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو کچھ کہا, وَخُذْ بِيَدِكَ, اور لے لیجیے اپنے ہاتھ میں, دِخْسًا, دِخْسًا کہتے ہیں جھاڑو کو. پیچھے یہ لفظ سنا آپ نے, یعنی اس لفظ کے روٹ سے آیا تھا, اور وہاں میں نے اس آیت کی مثال دی تھی آپ کو. ادغاس و احلام, یہ تو پرا گندا خواب ہے. وہاں جیتا تھا بکھری ہوئی لکڑیاں, اسکیٹرڈ تھاٹس, ایک سوچا رہی ہے, ایک جا رہی ہے, کر رہی ہے, تو دخسن جھاڑو کیوں کہ مختلف سائز کے تنکے اسے ایک میں جمع کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو کا ایک یا ہاتھوں میں ایک تنکوں کا مٹھا لو, فدرب بھی, اور مار لو جس کی نیت کی ہے تم نے. ولا تحنس, دیکھو قسم نہ توڑنا, ہنسا سے ہے یہ لفظ تحنس, قسم نہ توڑیے گا. اب یہ کون سا واقعہ تھا, اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے, حدیث میں ہمیں کوئی زیادہ بات نہیں ملتی. کچھ روایتوں سے یہ چیز مل جاتی ہے کہ بیماری کے دنوں میں حضرت ایوب نے ناراض ہو کر کسی بات پہ اپنی بیوی کے لیے قسم کھا لی تھی کہ مجھے صحت ملے گی نا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اس پہ باس نے یہ بھی کہا کہ بے صبرہ پن کی بات کر دی تھی کہ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں, اللہ علم. بہرحال کوئی بھی بات تھی, اب بیوی واحد عورت تھی جن کے ساتھ رہ گئی تھی, باقی سب ساتھ چھوڑ کر بیوی بے گناہ تھی. بیماری میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے تیماردار جو تیمارداری کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, بہت دکھی ہوتا ہے, اور جو بیمار ہوتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں اچھا لگتا. جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں نا, ان کی بیماری نہیں آپ کو دکھاتی, ان کا چڑچڑا پن آپ کو دکھاتا ہے. انسان تھے, ہو گیا ہوگا کوئی معاملہ, ہمیں کیا. لیکن یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق بہت پیارا دیا کہ جب صحت مل گئی تو دکھوں میں غموں میں جو نیتیں کی ہوتی ہیں نا اس کو نبھاؤ. ہمیں یہ سمجھا دیا گیا, بعض لوگ جب بیمار ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں یہ کریں گے, بڑی بڑی نیتیں کر لیتے ہیں, اور جب وقت ٹل جاتا ہے تو اس وقت پھر اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں کیا بنا لیتے ہیں, یہ سب کو پتا. کہا نہیں, اگر دکھوں میں کوئی منتیں مانی تھی تو اب صحت مل گئی ہے پوری کرو. اب مسئلہ یہ تھا کہ 100 کوڑے مارے بے گناہ بیوی کو, کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ سکھایا نہیں, آپ پتلے پتلے تنکے لے لیں 100 اور ان کو ایک مٹھے میں کر کے پیار سے ایک ہلکی سی چپت لگا دیں. اس سے پھر بہت سارے مسئلے اخذ کیے گئے مفسرین نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوڑے مارنے کی نیت کر چکا ہو اور اس شخص کی بیماری یا اس کے بڑھاپے یا اس کے کوئی تکلیف میں پڑنے کا ڈر ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ جس کی بنیاد بناتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے کہ پھر 100 تنکے اکٹھے کر کے ایک دفعہ مار لیے جائیں. ایک شخص تھا بہت بوڑھا, اس نے زنا کیا اللہ کے نبی کے دور میں, تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ملی. لیکن جب دیکھا کہ وہ تو اتنا نحیف اور اتنا کمزور ہے، صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ تو یہ مار نہیں سہ سکے گا، تب اب دیکھیے اگر آپ جلادی ذہن رکھتے نعوذ باللہ تو آپ کہتے مار دو اس کو، اس کو تو مری جانا چاہیے، کس بڑھاپے میں بھی اس کے دل سے ایسے جذبے نہیں گئے، لیکن آپ نے کیا کہا، اچھا تم ایسا کرو 100 تنکوں والی جھاڑو لے کے ایک دفعہ اس کو ہلکے ہاتھ سے لگا لو، تو وہ معاملہ ادھر بھی پورا ہوتا ہے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہیلوں کے بنیاد پہ بھی لوگوں نے لیا کہ یہ تو ہیلا سازی ہو گئی، تو ہیلا سازی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا تو ٹھیک ہے، پھر بعض اس سے ایک اور موضوع لے لیتے ہیں کہ اچھا جب ادھر کر سکتے ہیں تو پھر زنا کرتے جائیں لوگ اور ان کو ہلکے ہلکے جھاڑو مارتے جائیں، تو یہ ہیلا ہوگا۔ شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جس کا دل چاہے شریعت کو موم کی ناک کی طرح ادھر سے ادھر موڑ لے، بہرحال اس سے آپ کو دین کی فلیکسیبلٹی اور سافٹنس ضرور پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں انسان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت سعید بن سعد سے، کہتے ہیں قبیلہ بنی سعد میں ایک شخص سے زنا کا ارتکاب ہوا، وہ ایسا مریض تھا کہ بس ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا، اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کھجور کی ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور اس سے بیک وقت اس شخص کو مار دو۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی ابن ماجہ طبرانی میں بھی موجود ہے۔ تو لہذا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ تنکے کا کچھ نہ کچھ حصہ، ہر تنکے کا جو ہے وہ اس کی سکن کو لگ جانا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں آپ کی سنت کیا تھی کہ اگر آپ کسی بات کی قسم کھا چکے ہوتے تو آپ اس کو پورا نہ کرتے اور قسم کا کفارہ دیتے۔ آج ہماری شریعت میں یہ ہو سکتا ہے، حضرت ایوب کی شریعت میں یہ چیز نہیں تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قسم کھا لے کسی کام کی پھر اس کے بعد اسے اچھی صورت دیکھ لے، یعنی یہ نہ کروں وہ کر لوں، تو وہ کام چھوڑ دے اور اس کا پھر کفارہ دے دے، تو لہٰذا وہ نظر پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے مسائل فقہی جو ہیں وہ ادھر سے نکلتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کرنا سکھاتا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بیوی کے کردار پہ بھی بات ہوگی، سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ بیوی نہیں چھوڑتی، یہ معاشرتی بیویاں ہوتی ہیں، یعنی مشرقی بیویوں کی یہ شان دیکھی جاتی ہے، اس کے برعکس اگر آپ مغرب کے کلچر کو دیکھیں تو وہاں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جو حالات ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، کہ اچھے دنوں میں تو بیویاں ساتھ ہیں اور برے دن ہوئے تو مرد اکیلے ہو جاتے ہیں، ایک اچھی بیوی کی یہاں بات ملتی ہے۔ نعم العبد انہ اواب، نعم العبد دوسری دفعہ آگے، پہلے ذکر کرو ہمارے بندے کا اور اب ہاں نعم العبد اچھے بندے ہیں، کیوں ان کی خوبیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کیا، اور انہ اواب اور وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، متوجہ ہونے والے تھے۔ پوری صورت میں ہم اوابین کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم حضرت ایوب کے کردار سے اواب کی صفات نوٹ کریں تو لکھ لیجئے جلدی سے۔ سب سے پہلی بات، اواب وہ ہوتے ہیں کہ جو خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھولتے۔ دوسری بات، جب مصیبتوں اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکوہ نہیں کرتے۔ تیسری بات، صبر کے ساتھ اس کی ڈالی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں۔ چوتھی بات، اسی سے صرف مدد مانگتے ہیں۔ پانچویں بات، ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ عرصہ تو اللہ سے مانگتے رہیں پھر اس کے بعد مایوس ہو کر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ پھر اگلی بات، اوابین کو پتا ہوتا ہے کہ جو ملنا ہے اللہ سے ملنا ہے، اور جو نہیں ملنا وہ اللہ سے ہی نہیں ملنا، تو کسی سے بھی نہیں ملنا۔ اور اوابین کو ایک اور بات پتا ہوتی ہے کہ مصیبتوں کا سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، بالآخر مجھ پر اللہ کی رحمت ہوگی، اگر اس دنیا میں نہ بھی ہو تو آگے جا کے ہو جائے گی، بس یہ ہے ضرورت بات کرنے کی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، کون تھے وہ؟ اولی الایدی والابصار، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیداور لوگ تھے، یعنی کو بے عمل لوگ نہیں تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، بصیرت والے تھے، قدرت والے تھے، بہت دور اندیش تھے۔ کیسی ان کی خوبصورت باتیں تھیں کہ جب ان پہ کوئی آزمائش آئی کام نہیں چھوڑا۔ دو بڑی خوبیاں ادھر آئی ہیں، اولی العید پیچھے بھی ہم نے بات کی حضرت داؤد کے ناطے سے، ید تو ہاتھ کو کہتے ہیں نا، یہاں ہے قوت عمل، یعنی یہ کام کرنا نہیں چھوڑتے تھے. آج ہمارا کلچر کیا بن گیا، ہر موقع پہ کام کرنا چھوڑ دو. کام میں لگا ہوا شخص تو کچھ نہ کچھ بیماری کو بھول ہی جاتا ہے. آپ قرآن کے لیے آتی ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کسی دن کوئی بھی خبر آ جائے، آپ بیمار ہیں، آپ کا کوئی فوت ہو گیا، آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ گھر بیٹھ جائیں گی تو آپ تو دکھی ہو گئی. اولی العہد، اللہ کہتے ہیں ہاتھوں والے بنو، قوت عمل رکھو، کام کرو، بڑے بنو، صاحب بصیرت بنو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اس کی معصیتوں سے بچنے کی طاقت رکھو. یہ طاقت ملتی ہے، اس سے انرجی ملتی ہے. وہ صحابی تھی نا کہ جس کو میدان جنگ میں بیٹے کی شہادت کی خبر ملی انا للہ، باپ کی شہادت کی ملی انا للہ، بھائی کی ملی انا للہ، اور شوہر کی ملی تو روئی. اور ہر بات میں کیا کہہ رہی ہے، صرف یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. جب کہا بیٹا فوت ہوئے، کہا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، کہا وہ ٹھیک ہے. کہتی اگر آپ ہیں تو پھر سارے غم ہلکے. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ پوز نہیں دی جا سکتی، یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں ہیں، یہ اندر سے اٹھتی ہیں. جس کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور اس کتاب سے محبت ہو جائے گی، وہ ڈپریشن فری ہوگا، وہ غموں میں خوشیوں کی طرح مسکرائے گا. وہ کہے گا نہیں نہیں، جو آنسو ادھر بہانے وہ اللہ کی یاد میں بہاؤ، اپنے برے حال پہ رو لو. فل جب کو کثیرن، کثرت سے رو لوگو، بھی ماں کا سب جو کرتے ہو، جو عمل ہے، جو کرتوت ہے، اس پہ رویا کرو. ایک شخص، ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو لوگ ان سے تعزیت کرنے آئے. کہنے لگے کل میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، میرے پاس کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ اس کے تو گھر، مال، اہل و عیال سارے ختم ہو گئے. جیسے یہاں حضرت ایوب کے قصے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ آج میری ایک بچی کا انتقال ہوا اور تم لوگ میرے پاس صدموں کے لیے آ گئے. تو اللہ تعالی ہمیں اولی العید والابصار بنائے، کھلی آنکھوں سے جئیں. جس موت کے گھڑے میں، جس موت کے مرحلے سے آج کوئی گزرا ہے، کل میں اور آپ بھی گزر سکتے ہیں. پھر جو شعور آتا ہے ایسے وقتوں میں، وہ کیا کہ اپنے آپ کو ہلا کے کہیں کہ شکر ہے میں ابھی زندہ ہوں. میں دعا کروں گی، میں اپنے جانے والوں کے لیے اللہ سے تڑپ کے طلب کروں گی، اور اپنے لیے اب اس زندگی سے نصیحت لوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا السعید من وعید بغیر، خوش قسمت ہے وہ جو دوسرے کی موت سے نصیحت لے لے. میں بھی تو ہو سکتی تھی، ملک الموت کو کبھی غلطی نہیں لگتی. میرا وقت جب آئے گا کوئی اور نہیں میری جگہ چلا جائے گا. تو اصل جو کام کرنے کا وہ کیا ہے، اولی العید والابصار، دیدار لوگ تھے، دنیا میں انتھوں کی طرح نہیں چلتے تھے، آنکھیں کھول کر علم اور معرفت کے ساتھ چلتے تھے، حق شناس تھے، ان کو پتا تھا ہمارے لیے دنیا میں کیا بہتر ہے اور آخرت میں کیا بہتر ہے. اور ایسے لوگ کون تھے، جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تھے. انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ ہے وہ محرک جو بندے کو اتنا صبر دیتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ تھی آخرت کی یاد. ہم نے ان کے دلوں کو آخرت کی یاد کے لیے خالص کر لیا تھا. ان کو پتا تھا جو آج بچھڑ رہا ہے یہ ابدی بچھڑنا نہیں ہے، ہمیشہ کی ملاقات کی تیاری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی پیغام دیتا ہے کہ تم چلو میں آئی. کہتے ہیں کہ جب دروازے کے دو پارٹ بند کیے جاتے ہیں نا، کبھی آپ کے ذہن میں ہوگا پاکستان میں جو دو دروازے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ایک پارٹ پہلے جاتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے آتا ہے، اور دونوں پھر ایک جگہ پہ جا کے فٹ ہو جاتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ دروازے کے دو پارٹ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تو چل اور میں آیا. اسی کے ساتھ جا کے فٹ ہوتا ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے. آج جو ہمارے جاتے ہیں ہمیں کیا لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت فاطمہ کو، پہلے کان میں کچھ کہا تو رو پڑی، کہا کیا فاطمہ، میں جانے والا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے. جب وہ رو پڑی تو دوبارہ کان میں کچھ کہا، بلایا، کہا کیا، کہا تم سب سے پہلے مجھے ملو گی. کس چیز کی خبر تھی؟ فاطمہ کی موت کی تھی. کہا اچھا میں آپ سے سب سے پہلے ملوں گی، تو ہنس پڑی. اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، سب سے پہلے ملی اللہ کے نبی کو. تو جو جا رہے ہیں وہ تو جمع ہو رہے، وہ تو بچ گئے، مسئلے میں تو ہم پڑے ہوئے، ان کے تو وہ مشکل مرحلے ٹل گئے، نزا کی سختیاں، اشر کی، نشر کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آخرت کے گھر کی فکر لگا دے، ہم تو دنیا کے گھروں میں کھوئے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں تھا. جن کو اللہ یاد کرے, جن کو اللہ تعالیٰ چنے, آپ بتائیے کہ پھر ان کی کیا شان ہوگی. ان کی ساری باتیں دیکھنے کی اگلی آیتوں میں ان کا بہت ہی پیارا انجام ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں تلاوت سن کے.
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, بہت خوبصورت لیسن. کیا دل کی کیفیت ہے, کیا کچھ سیکھا, بہت کچھ سیکھا. دیکھیں ہمارے لیے پیغمبروں کی قصے میں نا اور ذکر میں بہت سارے سبق چھپے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسے لینے والا بنا دے, اس پر عمل کرنے والا بنا دے, ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں, ہے نا. اور دیکھیں کیا پکارا کہ شیطان نے مجھے ایزا اور تکلیف میں مبتلا کر دیا. اس سے کیا پتا چلا, یہاں سے کیا پتا چلا کہ حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف دے کر آزمائے گئے تھے نا, لیکن شیطان کیا کرتا ہے ایسے حال وقت میں, بیماری میں یا دکھ میں وسوسہ ڈالتا ہے. کس طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے, کیا ڈالا ہوگا وسوسہ. اور ہمارے بھی اندر بھی تو ایسے وسوسے آتے ہیں نا. جی ہاں, تکلیف کی نسبت شیطان سے جوڑی اور پھر وسوسہ ڈالتا ہے نا. یا اللہ کی مدد نہیں آئے گی, مایوسی, ہے نا, اپنے رب کا ناشکرا بنانے کی کوشش کرتا ہے. جی ہاں, یہ نہیں ہو سکتا, میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا, ہے نا, مجھے میری تو اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. اس دل میں کیسے کیسے شیطان کے وسوسے آتے ہیں. صبر کا دامن انسان ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے, ہے نا. تو یہاں پر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اور دیکھیں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر میں کیا سیکھا. حضرت ایوب کے مصائب اور مشکلات ہیں تو کیسا رویہ تھا, شکایت نہیں تھی. سب ڈالی ہوئی آزمائش کو برداشت کرتے رہے, ہر حال میں شکر, بالکل مایوس نہیں ہوئے. اور دیکھیں آزمائش اللہ کی امید اور رحمت سے مایوس نہیں ہوئی, صبر اور شکر ساتھ ساتھ, اور یہی تو پھر انسان کو اللہ کے مدد کا ذریعہ بنتی ہے. اور دیکھیں جو دکھ میں اللہ کا بندہ بنتا ہے نا, وہ عام دنوں میں بھی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا. پریشانی میں رب کو پکارا, ایوب علیہ السلام خوشحالی میں بھی اللہ کو بہت پکارتے تھے. ہر وقت اللہ کو پکارنا چاہیے ہے نا, کہ اگر آپ خوشحالی میں اللہ کو پکارو گے تو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اللہ نہ خدا نہ خواستہ پریشانی ہو تو اللہ ضرور سن لیتے ہیں, جلدی سن لیتے ہیں. بلکہ حضرت ایوب دیکھیں علیہ السلام سب کچھ لٹ گیا لیکن اللہ سے تعلق نہیں چھوڑا. دیکھیں مشکلات کیوں آتی ہیں, کیوں آزمائشیں آتی ہیں, وجہ کیا ہوتی, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ انسان پھر اللہ سے اور جڑ جاتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. بالکل بالکل. دیکھیں کبھی بھی نا ہمارے لیے اگر ہم سبق لیں یہاں سے یہاں تک, تو یہی ہے کہ اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا, اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی ہاں, اللہ سے تعلق بڑھانا ہے, ہر حال میں اللہ پر توقف, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں. دیکھیں تقدیر پر بھروسہ کیا ہے کہ برائی یا بھلائی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ. اور دیکھیں تکلیف آنے پر بھی نا جلد بازی نہیں کرنی, ہوتا ہے نا ہمیں بہت جلد ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے. وہ کیا کرواتا ہے, جلد بازی کیا کرواتی ہے, غلط طریقوں کی طرف لے جاتی ہے, حرام طریقوں کی طرف لے جاتی ہے نا. بعض اوقات جلدی کر کیا ہوتا ہے, خیر کے دروازے بند کر دیتی ہے, انسان پھر دوسری جگہوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنا, دیر بھی ہو جائے تب بھی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی خیر کو بلانے کے لیے اللہ پر توکل اور صبر, تدامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور دیکھیں کہ جو خوشیوں میں کیا شکر ہوتا ہے نا, وہ مشکل کے صبر میں ڈھل جاتا ہے. اور صبر بھی کون سا مطلوب ہے, صبر یہ کہ ہم پہلے تو شور مچا لیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, یہ صبر ہے. پہلی چوٹ پر پڑنے کا صبر, اس پر صبر کیا جائے نہیں, بالکل. کیونکہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ آیت نمبر 44 میں یہاں پر پھر وہی والی صفت آئی ہے. کون سی والی, جی ہاں پہلے سے لے کر آخر تک سب, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے صابر پایا, بہترین بندہ, اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. دیکھیں ہر پیغمبر کو سے یہ پہلے یہی بات پتا چل رہی ہے نا, رجوع کرنے والا, رجوع کرنے والا. تو کیا پتا چلتا ہے یہاں سے, کہ بندہ تکلیفوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے, صبر کرتا رہے, تو پھر اللہ بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا. اور دیکھیں اصل بات آیت نمبر 44 میں بھی کیا, 45 میں کیا بتا دی گئی کہ یہاں پر دیکھیں, اب اگر 45 کو دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں ابراہیم, اسحاق, یعقوب ہے نا, کو یاد کرو جو قوت والے تھے, صاحب نظر تھے. یہ کیا بتا رہا ہے, جی ہاں یہ کیا بتا رہا ہے,
کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کی علامت حق کی بصیرت کیا ہے کہ آنکھیں کھول کر انسان دنیا میں چلے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے اور مصیبت سے بچنے کی زبردست طاقت عطا فرمائی تھی. کام نہیں چھوڑتے تھے مصیبت اور مشکلوں آنے پر بھی, باعمل تھے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص صفت کی بنا پر اللہ نے کہا ہم نے انہیں چن لیا, ممتاز کر دیا. جی ہاں, کس صفت کی بنا پر, کیوں ممتاز کیا گیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو ایک صفت کی بنا پر ان کو ممتاز کر دیا, آخرت کی یاد, آخرت کی یاد, آخرت کے غم تھے نا, جنت کے راستے پر چلنے کی کوششیں اللہ کے لیے خالص تھے کہ اللہ تعالیٰ آخرت ہمارے لیے اچھی ہو جائے ہماری, اور اس کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے. دنیا کی محبتیں دل میں نہیں پالی لگی تھی, آخرت کو کثرت سے یاد کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو کثرت سے یاد کرنے والا بنا. وہ اللہ کو پسندیدہ, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ چنے ہوئے بندے دیکھے اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت کو یاد کرتا ہے, اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ ساری کوالٹیز جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا, جو ہم سبق لے رہے ہیں اپنے پیغمبر اور انبیاء کے ذریعے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی آ جائے, یہ دعا کریں گے. اپنی موت کو بھی, ہم اپنی آخرت کو بھی باکثرت یاد کرنے والے ہیں. کتنے سارے پیغامات ہیں نا ہمارے لیے, کیونکہ کتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے لوگ ہیں, نیک لوگوں میں سے تھے. کیا کچھ برداشت نہیں کیا, حساب کتاب کا ڈر انسان کی اصلاح کروا دیتا ہے نا. کیا ہم نے اپنے لیے سبق لیا آج کے لیسن سے, کیا سیکھ کر اٹھ رہے ہیں آپ؟ آج کا لیسن ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ ہمیں اپنے لیے بھی تو لیسنس لینے ہیں نا, اپنے لیے عمل کی نیتیں کرنی ہیں, ہے نا, کوششیں کرنی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. دعا کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے صبر. اللہ تعالیٰ جو ہم نیتیں کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. صبر, توکل اور یہ سب کچھ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. دیکھیں اس کے ریوارڈز نا بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں. اور جس کا ریوارڈز بہت بڑے ہوتے ہیں نا, اس کے لیے پھر محنت بھی کرنی ہے نا, کوششوں کے ساتھ ساتھ محنت بھی بہت کرنی ہے. دیکھیں آسان نہیں ہے صبر کرنا ہر بات میں, چاہے وہ صبر ہم کسی کو بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, گھریلو باتوں میں بھی صبر, کوئی بھی بات ہو, مشکلات پہ بھی صبر, تکلیفوں پہ صبر, ہر جگہ کا صبر اگر ہم لے لیں تو یہ کرنا آسان نہیں ہے, بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے, لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے, ریوارڈ کتنا بڑا ہے, یہ دیکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی صبر کرنے پہ وہ ہونا اور نہ ہو رہا ہو تو یہ والی آیت یاد کریں, اللہ کا ساتھ ہو جائے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں, اللہ کا ساتھ مل جائے. اور اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. شکر گزاری لے کے آئے اپنے لیے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, یہی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو کثرت سے یاد کرنے والا بنا دے. دیکھیں آخرت کو اور موت کو یاد کرنا کیا کراتا ہے, ہم بار بار کہتے ہیں اپنے لیسنس میں, ہماری اصلاح کرواتا ہے نا, ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی خشیت اور یہی ڈر ہمیں اللہ کے قریب بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بھی روکتا ہے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ کرنا آسان کر دے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. آج ہمارے پاس جو ٹائم ہے نا, اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو ہم بہترین, اس ٹائم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو راضی کریں, کل کی حسرتوں سے بچ جائیں. کل کی حسرت ہو جائے گی نا پھر تو ہمارے پاس جب ٹائم ختم ہو جائے گا, پھر تو ہمارا ایمان ہمارا ماننا کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس ٹائم کا ہم بہترین استعمال کر کے اپنے رب کو راضی کریں, آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیں. آمین یا ہے آمین. چلیے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت دے, خیر و عافیت رکھے اور خوش ہمیشہ رکھے. آپ کے آپ کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب سے جوڑے رکھے. آمین انشاءاللہ. چلے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو آپ سے نیکسٹ ویک پھر بات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.